إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين انسان کے لیے چلنے کے لیے دو راستے ہیں ایک وہ راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا ہے اور دوسرا راستہ شیطان کا راستہ ہے اگر ایک انسان اللہ کے راستے پر چلتا ہے تو اس کا انجام جنت ہے اور اگر اللہ کا راستہ چھوڑ کر وہ شیطان کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے جہنم مقدر ہے شیطان کا راستہ کون سا راستہ ہے شیطان کا کوئی ایک راستہ نہیں ہے بلکہ ہر وہ راستہ جو اللہ کی راہ کے سوا ہو وہ شیطان کا راستہ ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس لکیر سے جڑی ہوئی دائیں بائیں کئی لکیریں کھینچی ابن ماجہ میں کہ چار لکیریں کھینچی اور بیچ والی سیدھی لکیر پر آپ نے انگلی رکھ کے کہا یہ اللہ کا راستہ ہے اور اس کے دائیں بائیں جو لکیریں تھیں آپ نے کہا یہ شیطان کی راہیں ہیں آدمی جس راہ پر چلے گا اس اعتبار سے اس کا انجام ہوگا تو اللہ کی راہ پر چلتا ہے تو اللہ کی رضا اس کو حاصل ہوگی اللہ اس سے راضی ہوگا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ تعالی کی طرف سے جو نعمتیں اللہ نے مقدر کی ہیں نیک بندوں کے لیے ایک ایسی زندگی جس کا خاتمہ نہیں اور جس میں نعمتوں کا بھی کوئی خاتمہ نہیں اللہ کی راہ پر چلنے سے انسان کو ایسی زندگی ملے گی لیکن اگر شیطان کی راہ پر چلتا ہے تو اس کا انجام اللہ کی ناراضگی ہے اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب ہے اور بہت ممکن ہے یہ عذاب آخرت کی بجائے دنیا ہی سے شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ پورے طور پر تم اسلام میں داخل ہو جاؤ ادخلوا فی السلم کافة اور اس کے بالمقابل کہا ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو جس راہ پر شیطان چلا ہے اس نے اپنے فٹ سٹیپس پیچھے چھوڑے ہیں اس کے نقش قدم پر مت چلو انہ لکم عدو مبین کیوں کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے تم اس کے پیچھے چلو گے اس نے تو اللہ کی نافرمانی اختیار کر لی ہے اور تمہاری ہی دشمنی میں کی ہے شیطان نے اللہ کا حکم نہیں مانا وجہ کیا تھی؟ انسان سے حسد اور انسان کی دشمنی، جیسا کہ کل بھی آپ نے دیکھا. تو شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے ملعون مردود ہو چکا ہے، اس کے لیے جہنم طے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جانے والا ہے. اب شیطان یہ چاہتا ہے کہ جہاں وہ برباد ہو چکا ہے، اس کے لیے بربادی مقدر ہو چکی ہے، وہ انسان کو بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. وہ خود برباد ہے، وہ انسان کو بھی برباد کرے. اور اس نے اسی کام کے لیے، آپ دیکھیے توبہ کے لیے موقع مانگتا تو کتنی اچھی چیز تھی، اس نے اللہ سے موقع اور مدت مانگی انسان کو بھڑکانے کے لیے، اور قیامت تک کے لیے مدت مانگی، اور اللہ سے وعدہ کیا کہ میں ان کو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے آ کے ان کو بہکاؤں گا اور ان کو گمراہ کروں گا. اور کہا کہ ولا تجد اکثرهم شاکرین، ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا، اکثر انسان شکر گزار تجھ کو نہیں ملیں گے. تیری نعمتیں لیں گے، شکر کسی اور کا کریں گے، سر کسی اور کے آگے جھکائیں گے. تیری نعمتیں لیں گے لیکن تیری مرضی دیکھیں گے نہیں، بلکہ منمانے طریقے پر تیری نعمتیں استعمال کریں گے، یہاں تک کہ تیری مرضی کے خلاف استعمال کریں گے. اور شیطان کا کام یہی ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ کی بجائے اس کی ماننے والا بنے. جو اللہ کا حکم ہے، شیطان اس کے خلاف انسان کو حکم دیتا ہے. اللہ نے کہا یہ کرو، شیطان انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ نہ کرے. اللہ نے کسی چیز سے منع کیا ہے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان وہی کام کرے جس سے اس کو اللہ نے منع کیا ہے. شیطان انسان کا دشمن ہے، اور دنیا میں انسان اگر کسی کے بارے میں جانے کہ میرا دشمن ہے، تو اس کی صحیح بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ دشمن ہے اپنا. وہ اچھے سے آ کے کچھ کہے تب بھی انسان سوچتا ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ میرا بھلا نہیں چاہتا ہے، تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی چال ہو اس میں. اگر کوئی دشمن ہے، مٹھائی کا ڈبہ اگر لا کے دے خوشی میں اس کو کھاؤ، تو بھی آدمی کیا سوچتا ہے اس میں کچھ زہر تو نہیں ملا ہے اس میں، یا اس میں بار بار جانے کی دوا تو نہیں ہے. دنیا میں آدمی اپنے دشمن کی صحیح بات کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے، یہ انسان کا مزاج ہے. اور وہ دشمن جو کبھی دوست بننے والا نہیں ہے، جس کو اللہ نے بتا دیا کہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا دشمن ہے، یہ کھلا دشمن ہے، یہ تمہارا بھلا چاہ ہی نہیں سکتا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے بتا دیا کہ یہ تمہارا دشمن ہے، کہیں نہ کہیں سے تم کو دھوکہ ہی دے گا. آدمی اس دشمن کی باتیں، اس دشمن کی ترغیبات کو کبھی شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ مجمع میں لاکھ گالیاں دے گا شیطان کو، ملعون لعنتی، اے دین کا اور اپنی سوچ کا جو ہے یعنی مظاہرہ کرتا ہے. آدمی کا عمل بتاتا ہے کہ شیطان کو دشمن سمجھتا ہے کہ دوست، شیطان کی باتیں مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، اللہ جو اس کا بھلا چاہتا ہے اللہ کی مانتا ہے کہ شیطان کی مانتا ہے. اس لیے انسان کے لیے دنیا ایک امتحان گاہ ہے، اور انسان اپنے قول، اپنے اعتقاد اور اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے دل سے، اپنے عمل سے یہ چنتا ہے کہ وہ کس کا ہے، اللہ کا ہے کہ شیطان کا ہے، اس کا رخ کس طرف ہے، وہ کہاں مائل ہے، وہ اپنی زندگی میں بڑا مقام کس کو دیے ہوئے ہیں، اللہ کو یا اللہ کے دشمن کو جو کہ خود اس کا بھی دشمن ہے. اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ کے دین میں، اسلام میں، اللہ کی فرما برداری میں پورے طور سے داخل ہو جاؤ، آدھا آدھا نہیں، کبھی کیا کبھی نہیں کیا، تھوڑا کیا تھوڑا نہیں کیا، چن چن کے کیا، یہ پسند یہ نہیں پسند، اپنی آزادی چھوڑ دو، پورے کے پورے اللہ کے دین میں داخل ہو جاؤ، پسند نا پسند، دینوں کی گنتی، اوقات کی تعین، کبھی دیندار کبھی دیندار نہیں، کچھ چیزوں میں دیندار کچھ چیزوں میں بے دین، کبھی آزاد کبھی پابند، یہ نہیں چلے گا، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، ادخلوا فی السلم کافہ، اور اس پوری دینداری میں رکاوٹ کیا ہے؟ رکاوٹ شیطان ہے، وہ بار بار آ کے بھڑکائے گا، اسی لیے اللہ نے فرمایا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، کہ اس نے اللہ کی بات واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کر دیا اور وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اس کا ہر قدم اس کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہے، تم اس کے پیچھے جاؤ گے، وہ تو برباد ہونے والا ہے، تم بھی برباد ہو گے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی کسی بات پہ بھروسہ مت کرو، وہ چیزوں کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا، وہ بے حیائی کو آزادی اور خوشی بنا کے پیش کرے گا، سیلیبریشن بنا کے پیش کرے گا، یہ تو سیلیبریشن ہے، وہ بے پردگی کو عورت کا حق لینا ثابت کر کے بتائے گا، وہ سود کو پروفٹ بینیفٹ اور اچھی چیز نفع بنا کے پیش کرے گا، وہ گانے بجانے کو انجوائمنٹ بنا کے پیش کرے گا، وہ مرد اور عورت کے ناجائز تعلق کو آزادی فریڈم بنا کے پیش کرے گا، وہ حرام کاموں کو انسان کے لیے اچھا بنا کے پیش کرے گا، شیطان کا کام ہی ہے، اس کی ڈیوٹی ہے، وہ باطل کا بیسٹ مارکیٹنگ ایجنٹ ہے، اس کو معلوم ہے کیسا اپنا پروڈکٹ بیچنا ہے اور وہ بیچتا ہے، انسان کو انسان کی جنت خرید کے اس کو بیچتا ہے، جنت کا حق اس سے چھین کے اس کو جہنمی بناتا ہے، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے، اس لیے ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کے دین پر پوری طرح آئے، اللہ کا کوئی حکم اس سے نہیں ٹوٹے، اس لیے کہ اللہ کا حکم توڑنا اللہ کو ناراض کرتا ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اس آدمی کے لیے دنیا اور آخرت میں نقصان ہے، اللہ کی ناراضگی والا عمل کرنا اسی کو گناہ کہتے ہیں، اس کو عربی زبان میں بہت سارے الفاظ ہیں، معصیت ہے، اثم ہے، عدوان ہے، عصیان ہے، اور بہت سارے الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، سو ہے، یا اس طرح سے اور بہت سارے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں الگ الگ انداز میں الگ الگ میننگ کے شیڈ میں اللہ نے اس کو بیان کیا ہے، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اس لیے کہ اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے، راضی کرنے کا ذریعہ ہے، وہ اللہ کی ماننا ہے، اللہ کا حکم مانو اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم توڑ کے بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا اس سے اچھا کوئی ذریعہ نہیں کہ ایک آدمی اللہ کا حکم معلوم کرے اور اس پر عمل کرے، لیکن اللہ کی فرما برداری میں بندہ آزاد نہیں ہے کہ مجھ کو یہ حکم پسند ہے میں یہ کروں گا، اور یہ حکم پسند نہیں یہ نہیں کروں گا، انسان آزاد نہیں ہے، یا تو اللہ کا پورا بندہ بننا پڑے گا، نہیں تو نہیں، اللہ کا بندہ بننا ہے پورا بنو، یہی بات اللہ نے یہاں کہی ہے، ادخلوا فی السلم کافہ، ادھورے مسلمان مت بنو، ادھورے مسلمان مت بنو، پورے پورے مسلمان بنو، بننا ہے تو پورے مسلمان بنو، ادھورے نہیں، یہ ہمارے سامنے چوائسز ہیں کہ ہم کو کس کا بندہ بننا، آدھا اللہ کا بندہ، آدھا شیطان کا، آدھا نفس کا، یہ بندہ ہے، یہ کئیوں کا غلام ہے، ایک کا غلام بن، سب سے بڑے بادشاہ کا غلام بن، تیری عزت بڑھے گی، گھٹیا کا غلام بن، تیری عزت بھی گھٹے گی، شیطان ذلیل ہے، نفس گھٹیا ہے، انسان کو برائی کی تلقین کرتا ہے، اعلی ترین سبح اسم ربک الاعلی سبحان ربی العظیم، سب سے اونچا اللہ ہے، سب سے اونچے کا بندہ بھی اونچا ہوتا ہے، ایک آدمی کسی کا چپراسی ہو اور وہ خود لو لیول کا آدمی ہو جس کا چپراسی ہے، اس کی کوئی اتنی عزت نہیں ہوگی، لیکن اگر گورنر کا ہے یا اگر کوئی بڑا پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے، اس کا چپراسی بھی فخر محسوس کرتا ہے دنیا میں، کہ میں کس کا ہوں چپراسی، میں اس کا ہوں، تو بڑے کا چپراسی بھی فخر محسوس کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے آگے بادشاہ بھی ہیچ ہیں، بے قیمت ہیں, کیونکہ ان کی بادشاہی بھی اسی کے دینے سے ہے. اس کے آگے کوئی بڑا نہیں ہے, سب سے بڑا وہی ہے, ساری بڑائیاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے سامنے. اس کا بندہ بننا واقعی عزت اور بڑائی کا پانا ہے, لیکن اس کا حکم توڑنا ذلت کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا ہے, ہلاکت کے دروازوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولنا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, زمین پر بر میں, خشکی میں اور تری میں فساد آ گیا, بگاڑ آ گیا, بربادی آ گئی, ہلاکتیں آ رہی ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر, کیسے آئی بربادی, کیسے آئی ہلاکت, کیسے آئے عذاب؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنی کمائی کی وجہ سے, لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے, لوگوں کے اپنے عمل کی وجہ سے. جو بھی بربادی آ رہی ہے, جو ہلاکتیں آ رہی ہیں, جو مصیبتیں آ رہی ہیں زمین میں بھی اور پانیوں میں بھی, کہاں سے آ رہی ہیں, کیوں آ رہی ہیں؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی اپنی کرتوت کی وجہ سے, ان کی اپنی کمائی کی وجہ سے. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون, اور ہم ان کو ان کے اعمال کا مزہ چکھاتے رہتے ہیں. کیوں؟ لعلہم یرجعون, تاکہ وہ پلٹیں, تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں. دنیا میں بہت ساری مصیبتیں انسان پر آتی ہیں, یہ مصیبتیں اس کو جگانے کے لیے آتی ہیں, اللہ کی طرف دوڑنے والا بنانے کے لیے آتی ہیں. کہ دنیا میں جو مصیبت آتی ہے, اس تکلیف کے بعد ایک آدمی بڑی تکلیف کو سوچ کے اللہ کی طرف دوڑنے والا بنے, اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے. واقعی جس کا ایمان زندہ ہے, ایک ٹھوکر بھی اس کو لگتی ہے, سوچتا ہے کہیں مجھ سے کوئی بھول تو نہیں ہو گئی, میرے رب کا کوئی حکم تو مجھ سے نہیں ٹوٹا, اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہوا کہ مجھ کو جگانے کے لیے سزا دی ہے. لیکن منافق اور اللہ کو بھولا ہوا انسان, ٹھوکر پر ٹھوکریں لگتی ہیں لیکن جاگتا نہیں ہے, جاگتا نہیں ہے. تو ایک انسان کے لیے اللہ کے حکموں کو توڑنا دنیا اور آخرت کی بربادی کا دروازہ کھولنا ہے. گناہ کے بہت سارے نقصانات ہیں, اور آخرت میں بہت ساری وعیدیں آپ مستقل سنتے رہتے ہیں, لیکن اس بات کو بھی آپ یاد رکھیں کہ گناہ کا نقصان صرف مرنے کے بعد نہیں ہے, بلکہ گناہ کا نقصان مرنے سے پہلے بھی آتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد دیکھیں گے, اور موت جب آئے گی توبہ کر لیں گے. بہت سارے لوگ اسی بھرم میں پڑے رہتے ہیں کہ جو بھی عذاب ہے, جو بھی پکڑ ہے, وہ قیامت کے بعد ہے یا مرنے کے بعد ہے. وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ گناہوں کا نقصان دنیا سے شروع ہوتا ہے, گناہ کا نقصان دنیا سے شروع ہوتا ہے, اور ایک گناہ دوسرے گناہ کا راستہ ہموار کرتا ہے, اور گناہوں کی کثرت انسان کے لیے کفر کا راستہ ہموار کرتی ہے. ایک گناہ, چھوٹا گناہ, بڑے گناہ کا دروازہ کھولتا ہے, اور گناہوں پر گناہ کرنا انسان کے دل کو خراب کر دیتا ہے, اور انسان کا دل جب بے حس ہو جائے تو کفر اور گناہ میں کوئی فرق نہیں, کفر بھی کر بیٹھتا ہے انسان. آج کی اس مجلس میں ہم یہی دیکھنے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں کہ گناہوں کے نقصانات کیا ہیں. آخرت میں تو ہے ہی ہیں, لیکن گناہ کا کیا دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے, اور کیا نقصانات ہیں روحانی اعتبار سے, مادی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, کیا نقصانات ہیں, کون کون سے گناہ, کیا کیا نقصان اس کے ہوتے ہیں. ایک لمبی لسٹ ہے, علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی ہیں. الذہبی کی, امام الذہبی کی کتاب الکبائر مشہور کتاب ہے, کہ کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں جن پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے, اور جن پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پکڑ ہے. کوئی آدمی چاہے تو مستقل پڑھ سکتا ہے, ہمارے پاس اتنا وقت نہیں, اس لیے میں نے کچھ چیزیں اس میں سے منتخب کی ہیں. آج کے اس درس میں یہی ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے, جگانے والی چیز ہے, کہ گناہ کا نقصان صرف آخرت میں نہیں, دنیا میں بھی ہوگا, اور ہر اعتبار سے ہوتا ہے. الگ الگ گناہوں کے الگ الگ نقصانات ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ گناہوں کے سلسلے میں لوگ بعض غلطیوں میں مبتلا ہیں, وہ کیا غلطیاں ہیں. تو یہ بہت بڑا موضوع ہے, میں کوشش کروں گا کہ ویسے ہی وقت ہمارا کافی ہو چکا ہے, کم وقت میں اپنی بات کو بیان کروں. گناہوں کے نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ گناہوں میں لت پت رہنے والا آدمی، گناہوں کے لیے معروف آدمی اسلامی عدالت میں اعتبار کے لائق نہیں ہے، اس کی گواہی معتبر نہیں ہے. کوئی آگے بولے نہیں ایسا نہیں، میں نے دیکھا ایسا تھا، وہ آدمی متقی نہیں ہے، پرہیزگار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، وہ گناہوں میں ملوث رہتا، اس کی اعتبار کے لائق نہیں اس کی گواہی. تو اسلامی کورٹ میں ایک آدمی جو گناہگار ہوتا ہے اور گناہوں کی پرواہ نہیں کرتا ہے، دیکھیے کسی سے کوئی گناہ ہو جائے توبہ کر کے ختم ہو جائے معاملہ اور بات ہے، لیکن جس کی عام زندگی میں گناہ پڑے ہوئے ہو، جس کا معمول ہو گناہوں کے بارے میں پرہیز، وہ نہیں کرتا ہے، احتیاط نہیں کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی اتنا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، اس کی زندگی میں گناہ نمایاں ہے، ایسا آدمی اسلامی عدالت میں ایسے آدمی کی گواہی معتبر نہیں ہوتی ہے. اسلامی عدالت تو بہت دور کی بات ہے، چاند کی گواہی بھی اس کی معتبر نہیں ہوتی ہے. بتائیے ایسا آدمی مسلمان کے معاشرے میں، اسلامی معاشرے میں اپنا اعتبار کھو دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو تمہارے پاس کوئی فاسق، فاسق جو اللہ کے حکموں کو توڑتا رہتا ہے، جو اللہ کی حدوں سے باہر نکلتا رہتا ہے، جو حرام میں پرہیز نہیں کرتا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے اس کی تحقیق کرو، یعنی اس کی خبر کو فوراً قبول مت کرو، چیک کرو، ویریفائی کرو، ویریفائی کرنے کے بعد صحیح نکلتی ہے تو لو، ورنہ مت کرو اس کو. ایک آدمی گناہوں کی وجہ سے اس کا اعتبار ہی نہیں، کیا بے عزتی اس سے زیادہ آدمی کی نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کیا بے عزتی ہوگی کہ اگر وہ کچھ کہے جج کے سامنے، مسلمان معاشرے میں اس کی بات اعتبار کے لائق نہیں ہے. بھائی ہم کو چیک کرنا پڑے گا، کیوں؟ کیونکہ تمہاری بات اعتبار کے لائق نہیں ہے. گناہگار آدمی کا اسلامی عدالت میں اعتبار نہیں ہوتا ہے، یہ پہلا نقصان ہے. جو آدمی اعتبار کے لائق نہیں، سے زیادہ ذلت کی چیز کیا ہے؟ اس کی نیوز قابل اعتبار نہیں ہے. نمبر دو، گناہ کا اثر قیامت میں ہوگا، آخرت میں ہوگا، الگ ہے. گناہ کا سب سے زیادہ اور پہلا نقصان انسان کے اپنے دل کو ہوتا ہے. یہاں آپ نے گناہ کیا، یہاں آپ کے دل کو اس سے نقصان ہوتا ہے. ایک گناہ جب آدمی کرتا ہے تو اس کے دل پر دھبا لگ جاتا ہے، کالا دھبا لگتا ہے. دوسرا گناہ کرتا ہے، دوسرا دھبا لگتا ہے. گناہ کرتا 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 چلا جائے، دل پورا کالا ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، ایمان والا مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے. فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کرے، اللہ سے مغفرت مانگے، اس گناہ کو چھوڑ دے، تین کام کرے، اگر آئندہ نہیں کروں گا کا پکا ارادہ کرے، توبہ کرے، چھوڑ دے، رجوع کرے گناہ سے، اور اس گناہ کو ترک کر دے اور اللہ سے مغفرت چاہے، اس کا دل پھر سے صاف ہو جاتا ہے، پھر سے صاف ہو جاتا ہے. سُقِلَ قَلْبُهُ فَإِن زَادَتْ، لیکن اگر توبہ نہ کرے اور ایک کے بعد دوسرا گناہ کرے، فَإِن زَادَ زَادَتْ، اگر پھر گناہ کرے وہ کالا دھبا اور بڑھتا چلا جاتا ہے، کالا دھبا اور بڑھتا چلا جاتا ہے. اور آپ نے فرمایا کہ فَذَلِكَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، یہی وہ زنگ ہے جس کو اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کی کرتوت کی وجہ سے، ان کے اعمال کی، ان کی بدعملی کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا. آپ بتائیے، آپ کے کسی چیز ہے، مشین ہے یا کوئی لوہے کی چیز ہے، اس پر اگر دھول جم جائے، آپ کپڑا پوچھ دیں، صاف ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ صفائی نہ کریں اور دھیرے دھیرے وہ چیز زنگ آلود ہو جائے، زنگ لگ جائے اگر لوہے کے اوپر، آپ اس کو گھسیں گے تو بھی وہ نکلتا ہے نہیں، بہت مشکل ہوتا ہے اس کا نکالنا. ایک آدمی، اسی لیے اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ان کے اعمال کی وجہ سے. اور ایک روایت میں حتی یعلو قلبہ، یہاں تک حتی تعلو قلبہ، کہ وہ جو کالا دھبا ہے اس کے دل پر پورا چھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہدایت اس کو نہیں ملتی, اس لیے کہ یہ جو آیت ہے یہ کفار کے بارے میں ہے, ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے, برے عمل کی وجہ سے دھبا لگ گیا ہے. اور آگے کی آیت کیا ہے, آگے کی آیت کیا ہے, کلا انہم اور ربہم یومئذ لمحجوبون, قیامت کے دن یہ اپنے رب سے حجاب میں ہوں گے, قیامت کے دن یہ لوگ اپنے رب سے پردے میں ہوں گے, رب کا دیدار ان کو نہیں ملے گا. دنیا میں ایمان والا جب گناہ کرتا ہے دل پر زنگ لگ جاتا ہے, اگر توبہ کرے تو صاف نہیں, بڑھتے 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 پورے دل پر چھا جاتا ہے, پھر اس کے بعد دل میں ہدایت داخل نہیں ہوتی ہے. کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں دعا کرتا ہوں رونا ہی نہیں آتا ہے, کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں قرآن پڑھتا ہوں دل پہ کچھ اثر ہی نہیں ہوتا ہے, نماز پڑھتا ہوں لیکن نماز میں جان ہی نہیں ہے. کیوں؟ نماز کے باہر کی زندگی کیا ہے, گناہوں سے رک رہا ہے کہ نہیں رک رہا ہے؟ آدمی کے گناہوں کی کثرت اس کے دل کو مردہ کر دیتی ہے, اس کے دل پر پرت چڑھ جاتی ہے, سیل ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ پھر اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی ہے, نصیحت اثر نہیں کرتی ہے. کہ دل پر چھا جائے پھر اللہ کی معرفت, نصیحت, قرآن کی بات, اللہ اور اس کے رسول کی بات کچھ اثر نہیں ہوتا ہے. اپنے دل کو بچانا بہت ضروری ہے. آدمی سے غلطی ہوتی ہے لیکن آدمی فوراً اللہ سے توبہ کرے, اللہ سے استغفار کرے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے, آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اس گناہ کے لیے رکاوٹ بن جاتا ہے. ہم ارادے میں کمزور ہوتے ہیں, یہی وجہ ہے کہ توبہ ہماری کچی ہوتی ہے. پکا ارادہ کر نہیں کروں گا میں, ارادے میں آدمی کچا ہوتا ہے, اس وجہ سے گناہ سے بھی رک نہیں پاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد, ترمذی اور نسائی ابن ماجہ وغیرہ نے روایت کی, اور یہ صحیح روایت حسن درجے کی روایت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آدمی کے دل کو بہت بڑا نقصان, ڈیمیج ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے, یہ دنیا ہی میں ہوتا ہے. نمبر تین, گناہوں کی وجہ سے علم کی برکت چھین لی جاتی ہے, آدمی کو علم کا فائدہ نہیں ہوتا ہے. امام شافعی بہت بڑے امام گزرے ہیں, آپ سب جانتے ہیں. امام شافعی جب امام مالک کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے, امام مالک نے کچھ ان کا امتحان لیا تو دیکھا کہ بہت اچھا بچہ ہے اور بہت ہی صلاحیت مند ہے. امام مالک استاد امام شافعی کے, اور امام شافعی استاد امام احمد کے. امام مالک نے دیکھا بہت ہی صلاحیت مند شاگرد ہے, ان سے کہا ان اللہ عز وجل قد القى علی قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصیہ, اللہ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے, ایک بہت اونچی صلاحیت تجھ کو دی ہے, علم تجھ کو دیا اللہ نے, بہت عمدہ فہم تجھ کو دیا ہے, اللہ نے تیرے دل میں ایک نور ڈالا ہے, گناہوں سے اپنے اس نور کو برباد مت کرنا. معلوم ہوا کہ آدمی کا علم برباد ہوتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے. دیکھیں دو چیزیں ہیں, ایک ہے حدیثوں کا یاد رکھنا, فلاں چیز بہت بھاری, اس کو انٹیلیجنٹ ہے, دنیا کا انٹیلیجنٹ, بہت سارے مشرکین کفار بہت انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں, لیکن علم کی جو برکت ہے قرآن و سنت سے صحیح نتائج لینا, اس سے آدمی محروم ہو جاتا ہے. اسی لیے بدعت کا نقصان کیا ہوتا ہے, بدعت کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی سے علم کی برکت اٹھا لی جاتی ہے, صحیح فہم اس سے چھن جاتا ہے. اسی لیے فضیل ابن عیاض رحم اللہ فرماتے ہیں من جالس صاحب بدعت لم يعط الحکمہ. فضیل ابن عیاض بہت بڑے علماء میں سے گزرے ہیں, صالحین میں سے گزرے ہیں. کہتے ہیں جو بدعتی کی صحبت اختیار کرتا ہے اس کو حکمت نصیب نہیں ہوتی ہے, اس کو دین کی گہری سمجھ نہیں ملتی ہے. اب بتائیے بدعت کی صحبت کا یہ حال ہے, بدعت میں مبتلا ہونے والے کا کیا حال ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بدعتی قرآن و سنت سے غلط غلط مطلب نکال کے بدعت ایجاد کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نحوست بدعت کی یہ ہے کہ دین کا صحیح فہم چھین جاتا ہے, دین کا صحیح فہم چھین جاتا ہے. ان کو لاکھ آپ بتاؤ یہ صحابہ نے نہیں کیا, ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تو غلط کیا ہے اس میں, گمراہی آسان ہو جاتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں شکوت الی وکیع سوء حفظی, میں نے امام وکیع سے اپنے حافظے کی خرابی کی شکایت کی. فارشدنی الی ترک المعاصی, انہوں نے مجھ کو رائے دی, نصیحت کی گناہوں کے چھوڑنے کی. میں نے کہا میرا یادداشت مجھ کو اچھی چاہیے, یادداشت میں کمزوری. انہوں نے کہا گناہوں کو چھوڑ, تیری یادداشت صحیح ہوگی. فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور, اور مجھ سے کہا کہ دیکھ علم نور ہے, علم ایک نور ہے. ونور اللہ لا یہدا لعاصی, اور اللہ کا نور بطور ہدیہ گناہگار کو نہیں دیا جاتا ہے. دین کا صحیح فہم, گہری سمجھ گناہوں کے ترک کرنے سے ملتی ہے. صحابہ کیا تھا ان کی زندگی میں, معلوم پڑا یہ حکم ہے کرنا ہے, معلوم پڑا منع ہے چھوڑنا ہے. ان کے اقوال آپ دیکھیں, ان کے اقوال ایک جملہ ہوگا لیکن وہ جملہ اتنا جاندار ہوتا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے آپ کو 5-10 پیجز آپ کو لگانے پڑیں گے. ایسی گہری بات کہاں سے آتی ہے, اس کو حکمت کہتے ہیں. کہ ایک انسان کے دل میں گہری سوچ جب ہو تو وہ سوچ کو مختصر الفاظ میں بیان کر سکتا ہے. صحابہ کے پاس یہ صفت تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کمال درجے میں یہ صفت تھی. کیوں؟ اس لیے کہ دل کے سوچنے کی صلاحیت بہت عمدہ ہے, قوت کلام اس کے پاس ہے. تو یہاں پر تیسرا نقصان یہ گناہوں کا ہوتا ہے کہ آدمی سے علم کی برکت چھن جاتی ہے, اور چاہے وہ قرآن پڑھے حدیث پڑھے اس کو صحیح طور سے سمجھ میں نہیں آتا ہے, گہری سمجھ اس کو نہیں مل پاتی. یہ تیسرا نقصان ہے. نمبر چار, گناہوں کی وجہ سے آدمی بزدل ہو جاتا ہے, گناہ آدمی کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں. لیکن آدمی اگر تقویٰ والا ہو اس کے اندر ہمت ہوتی ہے. دیکھیے ڈر ایک اور چیز ہے, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جو ہیں وحشت ان کے دلوں میں ہوتی ہے, گھبراہٹ ایک ہوتی ہے, ایک ٹینشن ہوتا ہے, ایک بے سکونی ان کو ہوتی ہے. یہ جو چیز ہے یہ گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے. بس کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, گھبراہٹ ایک ہے, شرح صدر نہیں ہوتا ہے, ڈر ایک ہوتا ہے. بہت سارے لوگ اندھیرے میں جانے کو بھی ڈرتے ہیں. لیکن واقعی آدمی اگر متقی ہو, پرہیزگار ہو, اور اس کو معلوم ہے اللہ ساتھ ہے, اس کے اندر ایک ہمت ہوتی ہے. لیکن گناہوں کی وجہ سے کیا ڈرتا ہے آدمی, ایک تو اللہ کا ہوں نہیں میں پوری طرح سے, اور اگر جن آ گیا سامنے تو اللہ بھی مدد نہیں کرے گا, ڈر رہتا ہے اس کو. لیکن اگر آدمی واقعی اللہ کا ہو جائے پوری طرح سے, اس کو تو اللہ اپنے ساتھ ہے نا, کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ایک ہمت آدمی کی تقویٰ سے بنتی ہے, اور ہمت ٹوٹتی ہے گناہوں کی وجہ سے. اس لیے منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بات کہی کہ وہ بزدل لوگ ہوتے تھے, گھبرائے سہمے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ, اگر ان منافقین کو تو دیکھے گا تو ان کی صحت کو اور ان کی زینت کو دیکھ کے تجھ کو تعجب ہوگا, کیسے ایک دم اپ ٹو ڈیٹ اور کیسے ہیلدی, ایک دم موٹے تازے اچھے, ان کو دیکھ کے تو تعجب کرے گا. موٹا ہونا, صحت مند ہونا, خوبصورت ہونا کوئی عیب نہیں ہے. کوئی آدمی بولے گا کوئی صحت مند ہے تو اس کا مطلب بری بات ہے, صحت مند ہونا اچھی چیز ہے. وہ ادارہ آئے تو ہم, یہ منافقین کی بات چل رہی ہے کہ ایک آدمی ظاہری صحت ہو لیکن دینی صحت اس کے پاس نہیں ہے, ایمان کی صحت نہیں ہے, تقویٰ کی صحت نہیں, تو ایسی صحت کیا کام کی. وہ ادارہ آئے تو ہم تعجبک اجسامہ, اگر تم کو دیکھے گا تو ان کی صحت مندی جسمانی اعتبار سے خوبصورتی پر تعجب کرے گا, اشعش کرے گا, کیا خوبصورت, کیا صحت مند, کیسے لوگ ایک دم اپ ٹو ڈیٹ, ہینڈسم. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ, اور بات کرے گا تو اس کی بات کو سنے گا, کیا بات کرتا ہے ترتیب سے, كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ, ایسی بات کہ گویا ترتیب سے رکھی ہوئی لکڑیوں کو بڑی ترتیب سے رکھا ہوا, پلیٹس ایک کے اوپر ایک رکھی ہوئی لکڑی کی. یہ سب لے ان کا حال کیا اندر سے, یحسبون کل صیحۃ علیہم, لیکن وہ ایسے گھبرائے رہتے ہیں کہ ان کو ہر چنگھاڑ, ہر بجلی انہی پر کڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہے. منافقین کے بارے میں نے کہا کہ کچھ بھی مصیبت آئی تو ان کو لگتا ہے ہمارے اوپر ہی آئے گی, عذاب آئے گا تو ہم پہ ہی آئے گا, اللہ کی طرف سے کوئی پول کھولی جائے گی تو ہماری کھل جائے گی. ڈرتے تھے ہمیشہ, گھبرائے رہتے کہ کوئی آیت تو نہیں آتی ہمارے بارے میں, ہمیشہ ڈرے سے رہتے تھے. یہ سبون کل صیحت علیہم, اور اگر جنگ کا معاملہ ہوتا, کچھ مسلمانوں کی مشرکین کی جنگ کا کوئی معاملہ چھیڑنے والا ہوتا تو ان کو ڈر پہلے سے آ جاتا کہ اب اپنے کو بھی جانا پڑے گا اس کے اندر, گھبرائے رہتے تھے, ڈرے رہتے تھے. ہمت نہیں ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے. جب دل برباد ہو جاتا ہے, جب دینداری خراب ہو جاتی ہے, آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی, ہمت والا نہیں رہتا ہوا. ہم العدو, اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے. فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یفکون, اللہ نے فرمایا یہی دشمن ہے، اصل دشمن مسلمانوں کے یہی لوگ ہیں. فاحذرہم ان سے بچ کے رہو، قاتلہم اللہ اللہ ان کو غارت کرے، اللہ ان کو قتل کرے. کیسے ہیں؟ انا یفکون، کہاں سے یہ جھوٹ میں مبتلا ہوتے ہیں، کہاں سے پھیر دیے جاتے ہیں، کیوں یہ ایمان نہیں لاتے ہیں، کیوں یہ دین اختیار نہیں کرتے ہیں. یہ سورہ المنافقون کی آیت نمبر 4 ہے. تو معلوم ہوا کہ اور کئی جگہ پر اللہ نے فرمایا، جیسے مثلا اللہ نے کہا کہ ومن اعرض من اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کی نصیحت سے، اللہ کے دین سے، اللہ کے قرآن سے منہ موڑے گا، اللہ کی شریعت سے منہ موڑے گا، اس کے لیے کیا انجام ہے؟ اس کے لیے ایک تنگ زندگی ہے. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا، لیکن جو اللہ کی یاد کو اپنے لیے اپنے سینے سے لگائے، اللہ کو زندگی میں بھولے نہیں، اس کا حال کیا ہے؟ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، خبردار اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. دلوں کا اطمینان اللہ سے جڑے رہنے پر ہے. جب بندہ اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے دل کا اطمینان چھن جاتا ہے، اس کی زندگی میں وحشت، گھبراہٹ، ٹینشن اور فکر، اس طرح سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، تنگی آ جاتی ہے. بہت سارے لوگ ٹینشن ٹینشن ٹینشن، سب ہے دنیا کا دیا سب ہے اس کے پاس، کیا ٹینشن ہے اس کو؟ اللہ سے جڑا ہوا نہیں ہے، زندگی میں دین نہیں ہے، سب ہے لیکن دین نہیں ہے. اسی لیے مغربی ممالک کو آپ دیکھیں، وہاں سے آ رہے ہیں وہ یوگا کے لیے، لال کپڑے پہن رہے ہیں، کوئی دوسرے رنگ کے کپڑے پہن رہے ہیں، کود رہے ہیں، چلا رہے ہیں، چرس پی رہے ہیں. کیا اپنے آپ سے کیسا بھاگیں گے؟ اپنے آپ سے بھاگنے کے لیے شراب، جوا، زنا، نشہ، کیا کیا ہے، گانجا، چرس، چیخو، چلاؤ، کچھ تو کرو، جنگلوں میں جاؤ، ادھر جاؤ، ادھر جاؤ، دنیا کا سفر کرو. آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے، آدمی اپنے آپ سے نہیں بھاگ سکتا ہے. جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے، جو اللہ سے بھاگتا ہے سکون اس سے بھاگتا ہے، جو اللہ کی طرف بھاگتا ہے سکون اور کامیابی اس کی طرف بھاگتی ہے. یہ جس آدمی کی سمجھ میں آ گیا، اس کے پاس دنیا کا کچھ نہیں بھی ہے تو اس کو ٹینشن، صحابہ کے پاس کیا تھا آپ بتائیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ گھر میں گیا تم رضی اللہ عنہ، دیکھا چمڑا لٹکا ہوا ہے، اناج ایک کونے میں مٹھی بھر پڑا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھے ہیں، آپ کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، اور بوریے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان بنا ہوا ہے، کیا ہے؟ لیکن دنیا کی حکومت قدموں میں تھی آپ کے، عمر کا کیا حال تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ دیکھا آ کے ابو سفیان نے، دیکھا صحابہ کو وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اور جا کے کہا میں نے بادشاہوں کی بادشاہتیں دیکھی ہیں، ایسا بادشاہ نہیں دیکھا میں نے کہ جس کے لیے لوگ جس کے وضو کے قطرے زمین پہ گرنے نہیں دیتے. حضرت عمر کا کیا حال تھا؟ بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بدن پہ کپڑے کیسے ہیں، پیون لگے ہوئے ہیں، سواری کیسی، مریل سواری، لیکن فتح کیے، کہاں کہاں تک، جہاں تک ان کا نام گیا وہاں تک ڈر گیا ان کا، لوگ ان سے کانپتے تھے، ایسا رعب، ایسی حکومت. آج کیا حال ہے مسلمانوں کا؟ ذلت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین کہاں ہے؟ اللہ کے دین کو چھوڑ کے آدمی عزت پا سکتا ہے؟ نہیں پا سکتا. سہمے سہمے، گھبرائے گھبرائے، ڈرے ڈرے، کیا حال ہے؟ معلوم نہیں کل کون سی قوم مسلمانوں کو چبا جائے. اور وہ وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا لوگ دسترخوان پر جیسے لوگ بیٹھتے ہیں کھانوں کو لے کر، ویسے مسلمانوں کے بارے میں لوگ جمع ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کا حال یہ ہے. کیوں ایسا؟ ہم نے دین کی کیا قدر کی جو اللہ ہماری قدر کرے؟ ہم نے اللہ کے حکموں کا کیا لحاظ کیا جو اللہ ہمارا لحاظ کرے؟ ہم نے پسے پشت ڈال دیا، دین کو بھلا دیا، اللہ بھی ہم کو بھلا دے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. عمر رضی اللہ عنہ ممبر پر کھڑے ہیں، صحابی کہتے ہیں میں نے گنے 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 13 پیبل ان کے لباس میں لگے ہوئے، 13 پیبل. ایک صحابی کہتے ہیں مجھ کو دعوت دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، ان کے ساتھ کھایا، میرے اوپر دعوت بڑی بھاری پڑی. کیوں؟ کھا رہا ہوں نگلنے نہیں آ رہا، اتنی سوکھی روٹی. کیا زندگی ہے یہ! ایسے بادشاہ ہمارے تھے. آج مسلمان سب اللہ نے دیا ہے، کھاتا پیتا ہے، ڈکار لیتا ہے، اللہ کا حکم توڑتا ہے، اور آخر میں بولتا ہے اللہ نے کیا دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا. اور دوسری قوموں کو دیکھتا ہے رشک اور لالچ کی نگاہ سے، اللہ نے جو دین دیا ہے اس کو نظر انداز کرتا ہے. اس سے زیادہ نعمت کیا چاہیے تجھ کو، جو جنت کی نعمتوں کا راستہ کھولنے والی نعمت ہے، اس سے زیادہ کیا چاہیے؟ دین کی ناقدری کرنے والا انسان اللہ کے ہاں اور دنیا میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے. قدر اس کی جو اللہ کے دین کی قدر کرے. تو بے دینی کا نقصان ہی ہوتا ہے کہ انسان پر خوف، فکر، رنج و الم غالب آ جاتا ہے، اس کو سکون اس کا حرام ہو جاتا ہے. یہ نقصان ہے دنیا کا. نمبر پانچ، اللہ کی نعمتیں بعض اوقات گناہوں کی وجہ سے چھن جاتی ہیں، اور رزق کی برکت بعض گناہوں سے اٹھا لی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنفُسِهِمْ. یہ سورہ الانفال کی آیت نمبر 53 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ اپنی حالت کو نہ بدل دے. یہ نیگیٹو الفاظ ہے، یعنی جب وہ دینداری چھوڑ دیتی ہے اور اپنا حال دینداری کی بجائے بددینی والا بنا لیتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے نعمتیں چھین لیتا ہے. اللہ کی نعمتیں چھن جاتی ہیں کب؟ جب آدمی بے دینی پر آتا ہے. تو بعض وقت اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بھی چھین لیتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ چھینے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض اوقات قوموں سے عزت کو چھین لیتا ہے، دبدبے کو چھین لیتا ہے، بعض اوقات قوموں سے رزق کو چھین لیتا ہے. بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات نعمتوں کو چھین لیتا ہے بندوں سے. کیوں؟ جب وہ اپنے حال کو بگاڑ دیں، جب وہ دینداری کو چھوڑیں اور بددینی پر آ جائیں. آپ دیکھیں ایک دور تھا مسلمانوں کا کہ مسلمان سیاسی اعتبار سے غالب تھے، مسلمان کی حکومت تھی. ایک وقت تھا مسلمان ایجوکیشن اور سائنس کے اعتبار سے آگے تھے، ویسٹ نے مسلمانوں سے سائنس لیا ہے. لیکن آج مسلمان کا کیا حال ہے کہ رپورٹ نکلتی ہے تو معلوم پڑتا ہے کہ سب سے زیادہ پچھڑی قوم مسلمان ہی ہے. سیاسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے زیادہ پچھڑی والی قوم مسلمان ہے. وجہ کیا ہے؟ ہم اس کو نام دیتے ہیں، اس کو نام دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کبھی نام دیتے ہیں؟ مسلمان ہونے کی وجہ سے اگر مسلمان کے ساتھ کچھ ہوا ہے تو تو واقعی مسلمان ہے کیا؟ تو واقعی مسلمان ہے؟ واقعی تو اللہ کا بندہ ہے؟ تو نے اللہ کا کیا لحاظ کیا؟ تو نے اللہ کے دین کا کیا لحاظ کیا جو اللہ تیرا لحاظ کرے؟ غیروں کی سازشیں اپنی جگہ ہیں، دوسروں کا ظلم اپنی جگہ ہے، یہ ہے، لیکن اللہ کی نصرت کے لیے تیرے پاس کیا ہے؟ تو نے ایسا کیا کیا جو اللہ تیری مدد کرے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اب بتائیے کہ اللہ کی مدد پانے کے لیے تو نے اللہ کی کیا مدد کی؟ اللہ کے دین کی کیا مدد کی؟ اللہ کا دین مٹ رہا ہے، زندگیوں سے دین نکل رہا ہے، تو نے کیا کیا اس کے لیے؟ تیرے گھر کا کیا حال ہے؟ تیری اپنی زندگی کا کیا حال ہے؟ تیرے بچوں کا کیا حال، تیری بیوی کا کیا حال ہے؟ نبی کے بارے میں دنیا میں لکھا جا رہا ہے یہ ٹیررسٹ ہے، نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، قرآن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں بربادی لانے والی کتاب ہے. تو نے کبھی زبان کھولی اس کے بارے میں؟ تجھ کو کوئی گالی دے پلٹ کے دیکھتا ہے، رک کے لڑتا ہے اس سے. تجھ کو لڑنے کی ضرورت نہیں تھی یہاں پہ، کم سے کم بتاتا تو صحیح کہ تیرے نبی واقعی کیسے تھے. تجھ کو خود نہیں معلوم تو کیا بتائے گا؟ قرآن کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے کہ قرآن ہم جلائیں گے، نعرے لگانے کو تو آتا ہے، تو خود پڑھتا ہے کیا قرآن کو؟ نعرے لگانے کے لیے تیار ہے، توڑ پھوڑ کے لیے تو تیار ہے، لیکن وہی قرآن جس کے بارے میں لوگ غلط بات کہہ رہے ہیں، تجھ سے پوچھا جائے ٹھیک ہے قرآن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، تو بتا قرآن میں کیا ہے؟ تو میں پڑھائی نہیں کبھی، خود اس کو نہیں معلوم ہے، یہ خود قرآن کو کہاں سینے سے لگائے ہوئے ہیں، اس کو خود سورہ فاتحہ کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو قل ہو اللہ واحد کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو انا اعطینا کل کوثر کا مطلب نہیں معلوم ہے، اس کو والعصر ان الانسان لفی خسر کا مطلب نہیں معلوم ہے. کیا معلوم ہے اس کو؟ اس کو گانے یاد ہیں، اس کو صورتیں کتنی یاد ہیں. جب قرآن کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، جب اللہ کے فرمان کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، نبی کی سنتوں کے ساتھ تیرا یہ حال ہے، تو اللہ کے ہاں کون سی صف میں کھڑے ہونے کے لائق ہے؟ پھر کہتا ہے اللہ کوئی مدد نہیں کر رہا, پھر کہتا ہے کہ اللہ کہاں ہے, مسلمان پس رہے ہیں. تو کیسا مسلمان ہے تو, ہم نے دین کا کیا حال کیا ہے؟ جو ہم دین کا حال کر رہے ہیں وہی ہمارا حال ہو رہا ہے. جیسا عمل ہوتا ہے ویسا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمانوں پر بہت ساری زیادتیاں ہوتی ہیں عالمی سطح پر, اس میں کوئی شک نہیں, ہم اس کا انکار نہیں کرتے, ہم اس کو بولتے ہیں ہے ایسا. مسلمانوں کا استحصال ہوتا ہے, جہاں جس کو موقع ملتا ہے کرتا ہے, لیکن ہم دوسروں کو ہی ہمیشہ الزام دیتے رہیں, اپنے ہاتھ پر غور نہ کریں, تو ایک دن آئے گا کہ آدمی اللہ کا انکار کر دے گا, بولے گا اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی جب ہم صحیح ہیں. تو ہم کو اپنی طرف بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ آدمی اس زندگی سے نکلے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کسی قوم کی نعمت کو بدلتا نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے حال کو نہ بدل لے. اپنے حال کو بگاڑتی ہے تو قوموں میں اللہ کی نعمت چھن جاتی ہے, عزت, اقتدار اور بہت کچھ. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الیمین الکاذبہ منفقۃ للسلعہ ممحقۃ للکسب, اور ایک روایت میں للبرکہ, کہ جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچنا اس سے تجارت تو چل جاتی ہے, مال تو بک جاتا ہے لیکن کمائی گھٹ جاتی ہے, کمائی مٹ جاتی ہے اور برکت نکل جاتی ہے. کتنے مسلمان ہیں جھوٹ بول کے اپنی تجارت کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ گناہ کی وجہ سے آدمی کے مال کی تجارت کی برکت اڑ جاتی ہے, پھر کما رہا ہے لیکن کافی نہیں ہو رہا ہے, روتا ہوا ہے تو رو ہی رہا ہے. اس لیے آپ نے فرمایا کہ تجارت میں جب آدمی جھوٹی قسمیں کھا کے چیزیں بیچتا ہے تو اس کا نقصان ہی ہوتا ہے, کہ اس کا مال تو بک جاتا ہے لیکن اس مال سے جو برکت ہے وہ برکت چھن جاتی ہے. برکت کیا ہے؟ برکت چیز تھوڑی ہو لیکن ضرورت پوری ہو جائے, کفایت اس میں ہو جائے. کافی نہیں, کافی نہیں, کافی نہیں, کچھ بھی کافی نہیں مسلمان کو آج. تو بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس سے مال کی, رزق کی برکت نکل جاتی ہے, رزق کی برکت نکل جاتی ہے. اس کو امام احمد ابن حبان وغیرہ نے روایت کیا ہے. آئیے آگے آئیے. نمبر 6, بعض گناہوں کی وجہ سے دنیا میں یہ نقصان ہوتا ہے کہ آدمی کی دعا ہی رد ہو جاتی ہے. اینڈ میں سب کچھ نہیں تو آدمی کرے گا کہ اللہ کو ہی پکارے گا, لیکن بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی وجہ سے آدمی کی دعا ہی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے. کون سے گناہ ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدیہ, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ, تم کو چاہیے کہ تم بھلائی کی تاکید کرتے رہو, نیک کام دوسروں کو کرنے کے لیے کہتے رہو, برائیوں سے منع کرتے رہو. ایک دوسرے کو بھلائی کی تاکید کرو, برائی سے منع کرو, ورنہ او لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِّنْهُ, ورنہ ایسا ہوگا کہ دور نہیں وہ وقت کہ ایسا وقت آ جائے کہ اللہ کی طرف سے تم پر عذاب آئے, اور ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم, پھر تم اللہ کو خوب پکارو گے لیکن اللہ تمہاری دعا کو سنے گا نہیں. آج مسلمان ایک دوسرے کو دنیا کے اعتبار سے کیا کچھ نہیں کرتا ہے, ایجوکیشن میں بتا رہا دیکھو یہ کورس کرو, بزنس میں بتا رہا ہے یہ بزنس کر, لیکن وہی دوست اگر نماز نہیں پڑھتا ہے بولنے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی دوست روزہ نہیں رکھ رہا ہے اس کو بتانے کے لیے تیار نہیں ہے, وہی دوست, وہی رشتہ دار, وہی قریبی, وہی پڑوسی گناہوں میں پڑا ہوا اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہاں تک کہ گھر والوں کو گناہ سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلائی کی تاکید کرو, برائی سے منع کرو, ورنہ ایک وقت آئے گا کہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ کی پکڑ آئے گی, اور جب اللہ کی پکڑ آئے گی تم اللہ کو پکارو گے اللہ تمہاری نہیں سنے گا, چاہے کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کو پکارے, چاہے سجدے میں سر رکھ کے اللہ کو پکارے, اللہ نہیں سنے گا. تو امر بالمعروف نہی عن المنکر یہ اتنا اہم امر ہے کہ اس کو امت اگر ترک کر دے اللہ کی پکڑ آنے کے بعد پھر اللہ دعا بھی, اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے کہ دعا بھی قبول نہیں کرتا اللہ. گناہ, بعض گناہ ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا رد ہو جاتی ہے. اس کو امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے. ایک حدیث, لمبی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا حال بیان کیا اور کہا, صحابی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل, آپ نے ایک آدمی کا ذکر کیا, یطیل السفر اشعث اغبر, اس آدمی کا حال بیان کیا, لمبے سفر میں ہے اشعث اغبر، بکھرے بال ہیں اور دھول میں اٹا ہوا ہے، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کے اللہ سے دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب، اللہ کو اے میرے رب اے میرے پروردگار پکار رہا ہے اللہ سے سفر کی حالت میں. لیکن آپ فرماتے وہ مطعمہ حرام وہ مشربہ حرام وہ ملبسہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، وہ غذی بالحرام، اور وہ حرام کھا کے پلا ہے. فانا یستجاب لذلک، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ حرام جب آدمی کھاتا ہے اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. جب آدمی حرام کھاتا ہے، حرام پہنتا ہے، حرام پیتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. بعض گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ہاں ان گناہوں کی وجہ سے اس کی دعا ہی قبول نہیں ہوتی ہے. آج کتنے مسلمان ہیں تجارت میں حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اس کی نگاہ صرف پروفٹ پہ ہوتی ہے. اس کی نگاہ کس پہ ہوتی ہے؟ ہم کو اتنا پروفٹ ہونا چاہیے، حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دور آئے گا کہ آدمی اس میں کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس جو مال آیا وہ حلال سے آیا کہ حرام سے آیا، کوئی پرواہ نہیں کرے گا. تو حرام کھانے سے، حرام پہننے سے آدمی کی دعا رد ہو جاتی ہے، دعا کی قبولیت اس کی نہیں ہوتی ہے. اور آگے آئیے، بعض گناہوں کی وجہ سے اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے. اللہ کی لعنت کیا ہے؟ ایک آدمی اللہ کی رحمت سے اس کو کوئی حصہ نہ ملے. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ جانور بھی اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے محرومی کب ہوتی ہے؟ بعض گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے. کہ ایک آدمی پر اللہ کی لعنت ہونا، لعنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، اس کو اللہ کی رحمت سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت اس کو نہیں ملے گی. کیوں؟ آپ دیکھیں کیا گناہ ہے. مجاہد کہتے ہیں اذا اجدبت الارض قال البہائم، جب زمین میں سوکھا آ جاتا ہے، جب سوکھا آتا ہے، بارش نہیں ہو رہی، زمین سوکھا آ گیا، زمین میں اناج نہیں اگ رہا ہے، جب سوکھا آتا ہے تو جانور زمین کے کہتے ہیں ھذا من اجل عصاۃ بنی آدم، یہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور کہتے ہیں لعن اللہ عصاۃ بنی آدم، اللہ کی لعنت ہو ابن آدم کے گناہوں کی وجہ سے. گناہگار آدم کی اولاد پر اللہ کی لعنت ہو، کون کہہ رہا ہے؟ جانور کہتے ہیں. جانور بدعا کرتے ہیں گناہگاروں پر، کب؟ جب بارش نہیں ہوتی ہے. تو جانوروں کی دعا میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے، یعنی بدعا میں. اور اگر علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. دیکھیں دین کا سیکھنا، عمل کرنا تو آگے ہے، دین کے سیکھنے کی جب کوشش شروع کرتا ہے تو سارے جاندار، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں. لیکن اگر سوکھا آتا ہے تو زمین کے جانور اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ اللہ تیری لعنت ہو ان لوگوں پر جو گناہ کرتے ہیں. کیوں؟ ان کے گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے. آگے آئیے، ابن کثیر نے اس کو ذکر کیا ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سوا. اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. ایک گناہ ایسا ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہے، آپ نے لعنت کی دعا کی ہے. دیکھیے رحمت اور لعنت اپوزٹ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ سارے عالمین کے لیے رحمت ہے، لیکن آپ دعا کیا کر رہے ہیں؟ رحمت سے دوری کی دعا کر رہے ہیں. اللہ کی لعنت ہو کس پر؟ آپ کہتے لعن رسول اللہ، صحابی کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، کس پر؟ آکل الربا وموکلہ، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، اور سود کا لکھنے والے پر، اور سود کے لیے گواہ بننے والے پر. سود کا کھانے والا، سود کا کھلانے والا، سود کے ڈاکیومینٹس لکھنے والا، اور سود کے معاملات میں گواہ بننے والا، گارنٹر بننے والا، وٹنس بننے والا، ان سب پر اللہ کی لعنت. تو بعض گناہ ایسے ہیں، ہر گناہ پہ لعنت نہیں ہوتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض گناہوں پر لعنت کی ہے، یہ اس کے گناہ کے برے ہونے کو بتاتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو یا اللہ لعنت کرتا ہے اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے جانور ذبح کرتا ہے آج مسلمانوں میں عام ہے. درگاہوں پر جا کر بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے نام سے کندوری کر رہا ہے مسلمان, ان کے نام سے جانور ذبح کر رہا ہے ان کو خوش کرنے کے لیے. اللہ کے سوا کسی اور کو راضی کرنے کے لیے اگر جانور ذبح کرتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی لعنت ہو ایسے آدمی کے اوپر, کیونکہ جانور صرف اللہ کے لیے ذبح کیا جاتا ہے, کسی اور کی رضا کے لیے نہیں, صرف اللہ کا نام لے کے ذبح کیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. تو ساتویں بات یہ معلوم پڑی کہ بعض گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے آدمی اللہ کی رحمت سے نکل جاتا ہے. اللہ کی رحمت, اللہ رحم نہیں کرے گا اس کے اوپر, اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہے اس کو. اور آئیے, بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا میں بھی ہلاکت اور آفتیں آتی ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ہماری طرف متوجہ ہوئے, ہماری طرف آپ نے رخ کیا خطبہ دینے کے لیے. فقال یا معشر المہاجرین, اور کہا اے مہاجرو, اے ہجرت کرنے والوں, خمس اذا ابتلیتم بهن واعوذ باللہ ان تدرکوهن, پانچ چیزیں ایسی ہیں کہ جب تم ان میں مبتلا ہو جاؤ گے اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو. کیا ہوگا پانچ چیزوں سے؟ جب پانچ چیزیں مسلمانوں میں آئیں گی تو کیا ہوگا؟ اس کو یاد رکھیے, اور یہ بہت بہت ہی اہم حدیث ہے خصوصاً اس دور کے اعتبار سے. آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون, جو بھی قوم کھل کر بے حیائی کرنے لگتی ہے, کھل کر بے حیائی, بے پردگی, زناکاری سب بے حیائی میں آتا ہے. کھل کر بے حیائی جب کوئی قوم کرنے لگتی ہے تو اس قوم میں طاعون آتا ہے, پلیگ. پلیگ ختم ہو چکا تھا ڈاکٹر کہتے تھے, لیکن پھر سے ہمارے ملک میں پلیگ آیا, اور ایسا آیا کہ اس کے لیے دوائی بھی نہیں تھی. لوگ سمجھ چکے تھے یہ تو گیا, لیکن پھر سے وہ بیماری آئی. جب کسی قوم میں بے حیائی اور زناکاری عام ہو جاتی ہے, کھل کے لوگ اس طرح سے بے حیائی کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان میں طاعون کی بیماری بھیجتا ہے. اور والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا, اور ایسی ایسی بیماریاں اللہ ان میں ڈالتا ہے کہ ان کے باپ دادا نے بھی ایسی بیماریاں نہیں دیکھی تھی. ایڈز کی بیماری کیا ہے؟ بعض روایت میں ہے کہ اس میں فشا فیہم الموت, ان میں موت عام ہو جاتی ہے. ایڈز کی بیماری آ جائے, زناکاری عام ہو گئی, ایڈز کی بیماری ایسی جس کا علاج ہی نہیں. تو جس قوم میں زناکاری بے حیائی آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ ایسی ایسی بیماری بھیجتا ہے کہ جو ان کے باپ دادا نے بھی کبھی اس کے بارے میں نہ سنا تھا نہ دیکھا تھا. نئی نئی بیماری آتی ہے. یہ پہلی چیز ہے زناکاری اور بے حیائی عام ہونا. نمبر دو, ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذ بالسنين وشده المؤونه وجور السلطان عليه. جب بھی کوئی قوم ناپ تول میں کنجوسی کرتی ہے اور کمی کرنے لگتی ہے, ڈنڈی مارنے لگتی ہے, ملاوٹ کرنے لگتی ہے, کم کر کے ناپ تول کے حساب سے ڈنڈی مارنے لگتی ہے, تو کیا ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے, اخذ بالسنین, ان پر قحط آتا ہے, سوکھا آتا ہے, بارش کم ہو جاتی ہے. جب لوگ ڈنڈی مارتے ہیں تو سوکھا آتا ہے, پیداوار کم ہو جاتی ہے, اور مشقت میں وہ لوگ پڑ جاتے ہیں. بہت محنت کرتے ہیں لیکن کچھ ملتا نہیں, شدت المعونہ, محنت بہت کرتے ہیں ملتا کچھ نہیں ہے, تکلیف ہوتی ہے, محنت بہت ہو جاتی ہے, پریشان ہو جاتے ہیں. اور وجور السلطان علیہم, ان پر بادشاہ ظلم کرنے لگتا ہے. ڈنڈی مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, بادشاہ کا ظلم ان پر آ جاتا ہے. یہ دنیا میں ہو رہا ہے. اور آگے آئیے, ولم یمنعوا زکات اموالہم الا منع القطرہ من السماء ولولا البهائم لم يمطر. اور جب کوئی قوم زکات روک لیتی ہے تو اللہ آسمان سے بارش روک لیتا ہے. ہاں اگر جانور نہ ہوتے تو ان پہ بارش کچھ بھی نہ برساتا, تھوڑی بہت ہوتی وہ بھی جانوروں کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ جانوروں کے لیے بارش, اب بتائیے کتنی شرم کی بات ہے کہ مسلمان کے لیے بارش نہیں اور جانوروں کے لیے بارش. کب ہوتا ہے, کب بارش رک جاتی ہے؟ جب لوگ زکات روک لیتے ہیں, زکات روک لیتے ہیں. اور ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيره, اور جب لوگ اللہ اور اس کے رسول کا عہد توڑ دیتے ہیں, کسی قوم سے, اگر کسی قوم سے مسلمانوں کا عہد ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے, کسی ملک سے اور کسی حکومت سے مسلمانوں کا پیکٹ ہے, ٹریٹی ہے کہ ہم تم سے جنگ نہیں کریں گے, امن, جب مسلمان اس عہد کو توڑتے ہیں, سازش کرتے ہیں اس ملک کے خلاف, چاہے وہ مسلمانوں کا نہیں غیر مسلموں کا ملک ہو, جب ان کے ساتھ مسلمان اپنے عہد کو توڑتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا عہد ہے, کیا ہوتا ہے؟ ان پر اللہ تعالیٰ دشمنوں کو غالب کر دیتا ہے. مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی غیر مسلم ملک سے اگر مسلمان ملک کا معاہدہ ہو اس معاہدے کو توڑے, جب توڑتے ہیں تو دشمن مسلمانوں پر غالب ہو جاتے ہیں, دشمنوں کا غلبہ ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلط اللہ علیہم عدو من غیرہم, ان کے غیر کو ان پر اللہ تعالی دشمن کو غالب کر دیتا ہے, مسلط کر دیتا ہے. فاخذوا بعض ما فی ایدیہم, اور ان کے ہاتھ کی چیز وہ چھین لیتا ہے, ان کا حق ان سے چھین لیتا ہے. آپ غور کریں کیا حال ہے مسلمانوں کا آج, کہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دشمن غالب آ جاتا ہے اور ان کے ہاتھ کی چیز ان سے چھین لیتا ہے, اور فرماتے ہیں کہ وما لم تحکم ائمتهم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ بأسهم بینہم. اور جب مسلمانوں کے امام, یہاں کے علماء, مسلمانوں کے حاکم, مسلمانوں کے قاضی اور مفتی جب اللہ کی کتاب چھوڑ کے کچھ اور فیصلے کرنے لگ جاتے ہیں, اور اللہ نے جو علم نازل کیا ہے اس کو نہیں چنتے, اس کو اختیار نہیں کرتے, اس کو ترجیح نہیں دیتے ہیں, کچھ اور شریعت اپنے لیے اپنا لیتے ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ آپس میں ان کو لڑا دیتا ہے, مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے, مسلمانوں میں آپس میں باہم جو ہے گروہ بندی اور جھگڑے ہو جاتے ہیں جب شریعت کے مطابق فیصلے نہیں ہوتے ہیں. کیا حال ہے آپ بتائیں, کون سی چیز نہیں ہے مسلمانوں میں؟ اس کے بعد ذلت اگر نہیں آئے تو یہ دنیا میں اور آخرت کا عذاب تو الگ ہے. دنیا میں یہ ذلت آتی ہے, دنیا میں محکومی, مظلومی, ذلت, بارش کی کمی, موت, بیماریاں کیوں آ رہی ہیں؟ یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہیں, گناہوں کی وجہ, بعض اوقات آزمائش کے طور پر بھی آتی ہے. لیکن یہاں حدیث بتاتی ہے کہ آدمی کے, مسلمان کے بد اعمال, بد عملی کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے. اور آگے آئی ہے, بعض اوقات بعض گناہوں کی وجہ سے چہرے بگاڑ دیے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, لیبیتن ناس من امتی, ایک وقت آئے گا کہ میری امت کے کچھ لوگ رات ایسے حال میں گزاریں گے, اعلی اشرین و بطرین و لعبین و لہوین, سرکشی میں, گھمنڈ و تکبر میں, کھیل تماشے میں, موج مستی میں اپنی راتیں گزاریں گے. کیا حال ہے مسلمانوں کا, کھیل میں, کھیل تماشوں میں اور حرام کاریوں میں, شرارت میں, طغیانی میں, شریعت کی مخالفت میں اور اللہ کے حکموں کو توڑنے میں راتیں گزاریں گے. کیا ہوگا؟ فَيُصْبِحُ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ, صبح ہوگی تو وہ بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. خنزیر سور کو کہتے ہیں, بہت برا لگتا ہے لفظ, لیکن خنزیر لوگوں کو معلوم نہیں کیا معنی اس کی, پگ, سوائن. صبح ہوگی تو ان کی راتوں کے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوگا, یہ ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, بندر اور خنزیر بنا دیے جائیں گے. کیوں؟ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ, حرام چیزوں کو حلال کر لینے کی وجہ سے. یہ کیا کریں گے, کیا گناہ ہوگا, کیوں ہوگا ایسا؟ ان کے حرام چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لینے کی وجہ سے اتنے اس میں کھو جائیں گے, گویا کہ وہ حرام نہیں حلال ہے, اتنے عادی ہو جائیں گے ان کے. واتخاذہم القینات, اور گانے والیوں کو اختیار کرنے کی وجہ سے, ان کے ہاں گانے والیاں ہوں گی, اس وجہ سے کیا ہوگا, ایسی سزا ملے گی. وشربہم الخمر, شراب پینے کی وجہ سے. وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا, سود کھانے کی وجہ سے. وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرِ, ریشم پہننے کی وجہ سے, گانے والیوں کی وجہ سے, اللہ کی شریعت میں حرام کو حلال کر لینے کی وجہ سے, ربا کھانے کی وجہ سے, اور شراب پینے کی وجہ سے, اور ریشم پہننے کی وجہ سے یہ جانور بنا دیے جائیں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امام احمد ابن حنبل کی کتاب, ان کی زوائد میں روایت موجود ہے اور یہ حسن درجے کی روایت ہے, امام احمد کے بیٹے عبداللہ نے اس کو زوائد امام احمد میں ذکر کیا ہے. ترمذی کی روایت میں ہے کہ آسمان سے میری امت میں قذف ہوگا, پتھر برسیں گے, اور مسخ ہوگا, چہرے بگاڑ دیے جائیں گے, اور زمین دھسیں گی. کیوں ہوگا؟ صحابی نے پوچھا, آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف وشربت الخمور, جب گانے والیاں اور میوزک کے انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے اور جب شرابیں کھل کے پی جانے لگیں گے. ذرا سے پکنک ہے, انجوائمنٹ ہے, نیو ایئر ہے, شراب پی رہا ہے مسلمان, آفس ہے شراب پی رہا ہے, پارٹی ہے, میٹنگ ہے, ناچ رہا ہے, گا رہا ہے, آرکیسٹرا میں جا رہا ہے, پبز میں جا رہا ہے, حلال و حرام کی کوئی تمیز نہیں, کال سینٹر ہے, غلط غلط رشتے قائم کر رہا ہے, ناچ گانے, زنا کاریاں, ساری چیزیں عام ہیں آج, کیا ہوگا؟ چہرے بگاڑ دی جائیں گے, بندر اور سور کے چہرے کر دیے جائیں گے. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بندے سے ایمان کا نور ہی چھین لیا جاتا ہے, اللہ ہم سب کو بچائے اسے. بعض گناہ ہیں جن کی وجہ سے آدمی کے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بیٹوں سے کہا کرتے تھے, من اراد منکم الباء تزوجناه, جو تم میں سے شادی کے لائق ہو جائے گا, نکاح کے لائق ہو جائے گا, ہم فوراً اس کا نکاح کر دیں گے. باپ بیٹے کا نکاح فوراً کر دیں گے. کیوں؟ کیونکہ لا یزنی منکم زان الا نزع اللہ منہ نور الایمان, اس لیے کہ جو بھی زنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے. جو بھی زنا کرتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ ایمان کا نور ہی چھین لیتا ہے. فَإِن شَاءَ رَدَّهُ وَإِن شَاءَ أَيَّمْنَاهُ مَنَعَهُ, پھر اللہ چاہے تو اس کو واپس دے گا ایمان کا نور, یا تو نہیں دے گا کبھی اس کو. اب بتائیں, ایمان کا نور ہی آدمی کے پاس نہیں, قیامت کے دن پل صراط پر کیسا چلے گا وہ؟ ہر آدمی قیامت کے دن پل صراط پر اپنے ایمان کے نور کی اس کو روشنی میں چلے گا, اس نور کے اس نور میں چلے گا, اس اجالے میں چلے گا. اللہ تعالیٰ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں جن کے نزدیک زنا کاری بڑی چیز نہیں ہے, تو کون شادی کرے گا؟ اتنا شادی سے پہلے کچھ رشتے رکھو, پھر شادی کرنا ہے, گھر میں الگ باہر الگ, کئی لوگ ہیں ایسے. کتنے لوگ ہیں جن کے لیے نگاہ کا زنا کوئی زنا نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج بے حیائی کی زندگی گزار رہے ہیں؟ فریڈم ہے, فرینڈ شپ ہے, کیا کچھ نہیں ہے. جو ہے آج آزادی اتنی ہو چکی ہے کہ اسلام نے جو حیا بتائی تھی, مرد اور عورت میں فرق بتایا تھا, مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین ہیں, ان سے کہا جا رہا ہے تم پردے کی آڑ سے ان سے بات کرنا ہے. مسلمانوں کی ماں ہے, پردے کی آڑ سے, ماں کو بھی آڑ سے, پردے کی آڑ سے. اور آج مسلمان یہ ہے کہ آج اس کو کوئی احساس نہیں ہے, کوئی احساس نہیں حجاب کا, نہ عورتوں میں احساس ہے, نہ مردوں میں احساس ہے. نکاح ہو رہا ہے, لڑکی بھاگ رہی ہے, دوپٹہ کہاں جا رہا ہے اس کے پیچھے, لڑکا بھاگ رہا ہے ہلدی لے کے اس کے پیچھے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اتنی ذلیل ہو چکی مسلمان کو, ماں بھی دیکھ رہی ہے, باپ بھی دیکھ رہا ہے, کیا مجال ہے کچھ بولے. دیوس ہے یہ, اس کو دیوس کہا گیا ہے, اور آگے آئے گی اس کا نقصان کیا ہے. بے پردگی کیا ہے؟ کوئی حیا نہیں. باپ دیکھ رہا ہے بیٹی جا رہی ہے کالج جا رہی ہے, بے پردگی کے ساتھ جا رہی ہے, ایسا لباس کہ باپ بھی دیکھنے کو شرمائے اس کو, باپ بھی اپنی بیٹی کو نگاہ بھر کے نہیں دیکھ سکتا, ایسا لباس پہن کے جا رہی کالج کو. وہ بس نیوز پیپر میں سے ایک نگاہ ہٹا کے دیکھتا ہے بیٹی جا رہی ہے بائک پہ, ابھی واپس سے نیوز پیپر میں دیوس کی طرح دیکھنا شروع کرتا ہے. کیا ہمت ہے اس کی؟ بولے بھائی وہ اپنی زندگی جی رہے, میں اپنی زندگی جی رہا ہوں, سارے خرچے ان کو دے رہا ہوں, ان کا ایجوکیشن سب کچھ کر رہا ہوں, سب خرچ کر کے اپنی جہنم کا ایندھن خرید رہا ہوں. یہ گناہ, یہ نقصانات ہیں. الایمان میں ابن ابی شیبہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ زنا کی وجہ سے ایمان کا نور چھین لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. گناہ سے متعلق کچھ غلطیاں مسلمانوں میں عام ہیں, آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں. گناہ, مسلمان گناہ کے بارے میں بہت ساری غلطیوں میں مبتلا ہیں, وہ کیا غلطیاں ہیں؟ نمبر ایک, گناہ کو ہلکا سمجھنا ہے. بہت سارے لوگ گناہ کو اتنا اہم نہیں سمجھتے ہیں, مطلب گناہ ہی تو ہے, کیا ہے, کفر تھوڑی ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ خود ایک گناہ ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا خود گناہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایاکم و محقرات الذنوب, خبردار چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے رہے. فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه حتى يهلكنه, اس لیے کہ چھوٹے چھوٹے گناہ بھی جب جمع ہو جاتے ہیں تو گناہ کرنے والے کو ہلاک کر دیتے ہیں. چھوٹا گناہ ہے تو چھوٹا ہی گناہ ہے, لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو جمع ہونے کے بعد یہ ہلاک کرتے. اس کی مثال آپ نے بیان کی, کیسے مثال بیان کی آپ نے؟ کب کہا کمثل قوم نزلوا ارض فلات فحضر صنیع القوم, جیسے قوم ہے ایک علاقے میں اس نے پڑاؤ ڈالا تو کھانے کا وقت آیا, کھانے کا وقت آیا, کھانا پکانے کا وقت آیا. فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود, تو ہر آدمی جو لوگ گئے تھے قافلے میں ہر آدمی نے جا کے ایک ایک لکڑی, ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کے لایا, ایک ایک لکڑی کا ٹکڑا لایا اٹھا کے. حتی جمعوا سوادا, پھر وہ سارے چھوٹے چھوٹے لکڑی کے ٹکڑے جمع کیے گئے. فاججوا نارا, اور پھر اس پہ آگ جلائی گئی. وانبجوا ما قذفوا فيها, اور پھر اس میں جو ڈال دیا گیا تھا اس سے جو کچھ انہوں نے پکانا تھا پکا لیا. بتائیں ایک چھوٹی لکڑی ہے کیا جلائے گی, لیکن چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اگر جمع کی جائیں, لکڑی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اگر جمع کر دیے جائیں تو اس سے بہت بڑی آگ بن سکتی ہے. یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کہ چھوٹے چھوٹے گناہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک آدمی کو جہنم میں جلانے کے لیے کافی ہے. چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھے, چھوٹا ہی تو گناہ ہے. کسی پرائی عورت کو دیکھ لیا تو کیا ہوتا ہے, چھوٹا ہے, کچھ بڑا معاملہ نہیں, اتنا سیریس تھوڑی لینے کا رہتا ہے. کسی سے اگر ہاتھ ملا لیا عورت سے کیا بڑی بات ہے, کسی کو اگر چھو لیا تو کیا ہے, تو بہت سارے گناہ ہیں. مسلمان اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں, اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتے ہیں, لیکن یہ بہت بڑے گناہ ہیں. آج بہت سارے پڑھے لکھے طبقے میں, کالجز میں, کال سینٹرز میں آدمی اس کو بڑا نہیں سمجھتا ہے, بڑا نہیں سمجھتا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. ایک روایت میں ابن مسعود کہتے ہیں ان المؤمن, آدمی اپنے ایمان کے بارے میں سوچے, فرماتے ان المؤمن یرا ذنوبہ کانہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ, مومن کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گناہ کے بارے میں ایسا ڈرتا رہتا ہے گویا کہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور اس کو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر تو نہیں گر جاتا ہے. گناہ کے بارے میں مومن بے فکر نہیں ہوتا, وہ ڈرتا رہتا اپنے گناہ سے. لیکن کہتے ہیں کہ وہ ان الفاجر, اور ایک روایت میں وہ ان المنافق. منافق کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں منافق کا حال یہ ہوتا ہے یرا ذنوبہ کذباب مر علی انفہ, کہتے منافق ایسا ہوتا ہے وہ گناہ کو ایسا سمجھتا ہے جیسے مکھی اس کی ناک پر بیٹھی ہوئی ہے. اور کہتے فقال بھی یہ کہتا, وہ ایسا کر کے اس کو اڑا دیتا ہے. منافق اپنے گناہ کو کیسا سمجھتا ہے, بس ناک پہ مکھی بیٹھی تھی ایسا اڑا دیا اس نے, گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے, گناہ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہے. یہ منافق کا حال ہوتا ہے. تو چھوٹے گناہ بڑے گناہ, آدمی کو چاہیے گناہوں سے بچے, اس لیے کہ گناہ ہلاک کرتے, گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. نمبر دو, بہت سارے لوگ اسلامی معاشرے میں گناہ کو دیکھتے ہیں, اس سے ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے, ان کو دکھ نہیں ہوتا ہے, بلکہ بعضوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کو گناہ میں دیکھتے ہیں تو دیکھ کے خوش ہوتے ہیں. بچہ اگر ناچ رہا ہے اور گا رہا ہے گھر میں تو بعض لوگ خوش ہوتے ہیں, دیکھ کے دیکھو ہمارا بچہ فلم کا گانا گا رہا ہے. گناہوں پر خوش ہونا خود ایک گناہ ہے. اللہ, اور بعض اوقات فیملی پوری بیٹھ کے فلم دیکھ رہی ہے اور اس میں گھٹیا چیزیں بھی دیکھ رہی ہے, اور باپ آفس سے آ کے دیکھ رہا ہے میری فیملی کتنی ایک جگہ بیٹھتی, کتنی اتنا اتحاد ہے میری فیملی میں, یہ پوری ایک فیملی میں سب مل کے فلم دیکھ رہے, شرم آنا چاہیے اس کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, وہ لوگ جو اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی پھیلے, وہ مسلمانوں میں بے حیائی دیکھتے ہیں پھیل رہی ہے, ان کو اچھا لگتا ہے, اس پہ دکھ نہیں ہوتا ہے. لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ, ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہے. آخرت میں نہیں صرف, دنیا میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. جو لوگ یہ چاہتے ہیں, یہ پسند کرتے ہیں کہ مسلمان معاشرہ بے حیائی میں مبتلا ہو, اب بتائیے کیا یہ قرآن کی باتیں ہیں؟ یہ سورہ نور میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ, تین لوگ ہیں, قد حرم اللہ علیہم الجنہ, ان پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. جنت حرام کر دی اللہ تعالیٰ نے تین لوگوں کے اوپر. کون ہیں یہ لوگ؟ مدمن الخمر، شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا، شراب میں ہمیشہ دھت رہنے والا. والعاق، اپنے ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، ان سے بدسلوکی کرنے والا. جنت حرام ہے ان کے اوپر. والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، اور وہ دیوس بے غیرت آدمی جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کے بھی چپ رہے، اس پر راضی ہو جائے، چلنے دے اس کو، گھر کے اندر بے حیائی کو دیکھ کے اس پر راضی ہو جائے، جنت اس پہ حرام ہے. کوشش ہی نہیں کرتا کبھی بتانے کی گھر میں، ایسے آدمی کو بے غیرت کہا گیا ہے. یہ مسند احمد کی روایت ہے. تیسری چیز، بعض لوگ گناہ کرتے ہیں لیکن ایک بار گناہ کرنے سے توبہ فوراً نہیں کرتے ہیں، بلکہ گناہ کو اپنے لیے عادت بنا لیتے ہیں، اور گناہ کے بعد گناہ، گناہ کے بعد گناہ، گناہوں پر اڑے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں گناہوں کے اوپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ویل لاقماء القول، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنی انسنی کر دیتے ہیں. نصیحت ان کو کی جاتی، بھائی مت کرو، سنتے ہیں کان سے، ایک کان سے نکال دیتے، یہ حرام ہے، چھوڑ دو بھائی. ٹھیک ہے بھائی، چھوڑیں گے، لیکن ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. ویل لاقماء القول، بربادی ان لوگوں کے لیے جو باتوں کو سنتے ہیں لیکن سنا انسنا، ایک کان سے سنا ایک کان سے نکال دیا. ویل للمصرین، بربادی ہے گناہوں پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے. الذین یصرون علی ما فعلوا وهم یعلمون، وہ جو گناہوں پر جمے رہتے ہیں جبکہ ان کو معلوم ہے گناہ کا انجام کیا ہے، جبکہ ان کو معلوم یہ گناہ جو ہم کر رہے ہیں. اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے. تو تیسرا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جانتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، لیکن وہ کبھی گناہ چھوڑنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، وہ گناہوں کو اپنے لیے عادت اور دین بنا لیتے ہیں. نمبر چار، بعض لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو گناہ سے منع کیا جائے تو وہ ضد میں آ کے گناہ کرتے ہیں. منع کیا جائے، بھائی مت کر ایسا، میں تو کروں گا، ارے گناہ ہے، گناہ تو گناہ میں کروں گا، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. یہ گھمنڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر، اللہ سے ڈر، تو گناہ پر اس کا گھمنڈ اس کو اور جمع دیتا ہے، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر اس کو اور زیادہ ضد پر لاتا ہے، اور زیادہ وہ گناہ کرتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کے لیے جہنم ہی کافی ہے. اور کیسا برا بچھونا ہے جہنم، آگ کا بچھونا کیسا برا بچھونا ہے. تو یہ سورہ البقرہ میں اللہ نے کہا ہے. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا گھمنڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کوئی بےچارہ آدمی اس کو نصیحت کرے تو وہ اس کی نصیحت کو ماننے میں اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے، بولتا ہے چلو جاؤ اپنا راستہ ناپو، میں جو کر رہا ہوں میں کروں گا، ہم دیکھ کے نہیں، ہم جو کرنا ہے کریں گے، یا ہم کریں گے، تم بولو گے تو ہم کریں گے، غلط رہنا تو ہم کریں گے. یہ گھمنڈ کی وجہ سے آدمی گناہ کرتا ہے، یہ بھی بہت بڑی ہلاکت ہے. آدمی کو چاہیے کہ وہ اعتراف کرے، ہاں بھائی میں غلط کر رہا ہوں، دعا کرو اللہ سے، اللہ مجھ کو معاف کرے، اللہ سے دعا کرو مجھ کو اللہ توبہ کی توفیق دے، اللہ مجھ کو معاف کرے. آدمی اسے اللہ سے معافی مانگے، مانے کہ میں غلط ہوں، مانے کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ بھی آدمی کے لیے توبہ میں مددگار ہوتا ہے، چھوڑنے میں مددگار ہوتا ہے. لیکن توکنے کے بعد اور ڈٹ کے گناہ کرنا، ایسا آدمی اب منع کرنے والے کی مخالفت نہیں کر رہا ہے، وہ اللہ کی مخالفت کر رہا ہے، یہ زیادہ بڑا گناہگار ہے، یہ گناہ سے بڑا گناہ ہے کہ آدمی گناہ کے بعد ڈٹے، اس کے اوپر ثابت کرے کہ میں جو کر رہا ہوں صحیح ہے. نمبر پانچ، بعض لوگ اپنے گناہ کرتے ہیں اور گناہوں کو عام کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں، اس کو شرم محسوس نہیں کرتے گناہ کے بارے میں. ایک گناہ چھپ کے کیا تھا، لیکن گناہوں کے بارے میں اللہ کا خوف تو دور کی بات، اللہ کے بندوں سے شرم بھی محسوس نہیں کرتے ہیں، اور آپس میں گناہوں کو ڈسکس کرنے میں فخر محسوس کرتے ہیں کہ کل میں نے یہ شراب پیا، کل میں نے فلاں کے ساتھ میں بدکاری کی، کل میں نے یہ غلط کام کیا. ایک بندے کو وہ نہیں معلوم تھا، لیکن یہ آدمی اپنا گناہ لوگوں میں بیان کرتا پھرتا ہے فخر کے طور پر کہ دیکھو میں نے ایسا کیا ہے. بہت سارے لوگ نکاح کے بعد اپنی نکاح کی زندگی بیوی کے ساتھ دوستوں میں بیان کرتے، شرم کی بات ہے، یہ بہت شرم کی بات ہے، جائز نہیں ہے اس طرح سے. ساری تفاصیل بیان کرتے ہیں, بتا رہے کیا ہوا تیرے نکاح میں, پوری باتیں بیان. شرم حیا کی چیز اسلام میں, جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی بات باہر دوستوں میں بیان کرے, اور اس کو جو ہے مذاق سمجھا جاتا ہے, یہ جائز نہیں ہے, یہ جائز نہیں ہے. اسلامی معاشرہ آج کتنا برا ہو چکا ہے, آپ سوچیے کیسا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا, کیسا اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین, میری امت سب کو اللہ معاف کرتا رہتا ہے, سب کے لیے اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ, سب کے لیے اللہ کی طرف سے ایک معافی کا معاملہ ہے, سوائے مجاہرین کے. مجاہرین کے, مجاہرین کون ہے؟ آپ نے فرمایا وَإِنَّ مِنَ الْجِهَارِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا, جہار یہ ہے کہ ایک آدمی رات کے اندھیرے میں گناہ کرے, ثُمَّ يُصْبِحُ اور صبح ہو, وَقَدْ سَتَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى, حالانکہ اللہ نے اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا, اس کا گناہ بندوں سے چھپا ہوا تھا, گناہ کیا اس نے, غلط کام کیا لیکن گناہ چھپا ہوا تھا, اللہ نے اس کے گناہ کو چھپائے رکھا تھا, لیکن فیقول صبح جب ہوتی ہے تو کیا کہتا ہے, فیقول عملت البارحۃ کذا وکذا, آج رات میں نے ایسا اور ایسا گناہ کیا, وقد بات یسترہ ربہ, حالانکہ رات میں اللہ نے اس کے گناہ کو چھپا دیا تھا, ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ, اور صبح ہوتی ہے تو یہ کیا کرتا ہے, اللہ کے پردے کو خود ہی پھاڑ کے ہٹا دیتا ہے. بعض علماء نے کہا, یہ بخاری مسلم کی روایت ہے, کہ قیامت کے دن بعض بندے, اللہ تعالیٰ گناہگار بندے ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ سارے بندوں سے چھپا کے ان سے حساب کرے گا, اس سے کہے گا تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, تو نے یہ گناہ کیا, کہے گا ہاں میں نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا. اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہ چھپائے تھے, آج بھی میں تیرے گناہ چھپاتا ہوں, اور آج میں تجھ کو معاف کر دیتا ہوں. اس کا حساب بندوں کے سامنے نہیں کرے گا. علماء نے کہا یہ چیز اس کو نصیب نہیں ہوئی, ساری مخلوق کے ساتھ سامنے ذلیل ہوگا, دنیا میں اس نے بتایا تھا وہاں بھی ذلیل ہوگا. تو میرا ہر امتی ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا لے, لیکن اگر آدمی اپنے گناہوں کا خود لوگوں میں تشہیر کرتا پھرتا ہے تو ایسے آدمی کا کیا ہے, ایسا آدمی اللہ کی طرف سے عفو کا معاملہ اس کے لیے نہیں ہوگا, اس نے اپنا پردہ خود چاک کیا, اللہ اس کو سب کے سامنے ذلیل کرے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. چھ, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے ان کو گناہ کا موقع ملتا ہے وہ تھوڑا بھی سوچتے نہیں, فوراً گناہ میں چلے جاتے ہیں, کہ ایک آدمی کم سے کم سوچے تو صحیح, نہیں یہ گناہ ہے, رکنا ہے, کوشش تو کرے رکنے کی, لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو گناہ سے لڑنے میں کوئی کوشش وہ نہیں کرتے ہیں, ایسے بندوں کا کیا حال ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت ثوبان, کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کے بعض لوگوں کو جانتا ہوں, يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِهَامَةَ بَيْضًا, خوب ڈھیر سارے اعمال لے کر آئیں گے, تِهَامَة کے پہاڑ کے اتنے اعمال لے کر آئیں گے, نیکیاں لے کر آئیں گے, فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ عز و جل ان نیکیوں کو مٹی اور دھول بنا کے اڑا دے گا, ان نیکیوں کو دھول بنا کے اڑا دے گا. قال ثوبان, کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صفہم لنا, اے اللہ کے رسول وہ کون بندے ہم کو بتائیے تو صحیح, ان کی صفت بتائیے, جلہم لنا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم, ان کی صفات ہم کو واضح کر کے بتلائیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انہی میں شامل ہو جائیں اور ہم کو معلوم بھی نہ ہو کہ ہم وہ لوگ ہیں, بتائیے ہم کو کون ہیں وہ لوگ. آپ نے فرمایا اما انہم اخوانکم ومن جلدتکم, یہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے, یعنی مسلمان ہوں گے, اور تمہاری جلد والے ہوں گے, تم ہی میں سے ہوں گے, ویأخذون من اللیل کما تأخذون, وہ رات میں عبادت کریں گے جیسا تم کرتے ہو, رات میں عبادت بھی کریں گے, ولکنہم اقوام اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوها, لیکن یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جیسے ہی ان کو اللہ کی حرام چیز کرنے کا موقع مل جائے وہ کبھی موقع چھوڑتے نہیں تھے, حرام کام کا جیسے ہی موقع آ گیا وہ تھوڑا بھی پسو پیش نہیں کرتے تھے, حرام کام میں کبھی وہ پیچھے نہیں رہتے تھے, وہ حرام عبادت کر رہا ہے ادھر, لیکن یہاں عبادت کر رہا ہے, یہاں حرام کر رہا ہے, کہ حرام میں کبھی پیچھے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتے تھے, جیسے گناہ کا موقع مل گیا فوراً گناہ کر لیا, ذرا سوچا نہیں کہ گناہ ہے نہیں کرنا چاہیے, کوشش نہیں کی اپنے آپ کو بچانے کی. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھی ان کو اللہ کی حرام چیزیں اور ان کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی تھی, فوراً وہ حرام کام کر لیتے تھے. ان لوگوں کی نیکیاں قیامت کے دن دھول بنا کے اڑا دی جائے گی, اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے. بعض اوقات گناہ میں ایک آدمی دوسروں کے لیے نمونہ بنتا ہے, سماج میں گناہ کرتا ہے کرتا ہے ایک آئیڈیل بن جاتا ہے, لوگ اس کو دیکھ کے گناہ سیکھنے والے بنتے ہیں. ایسے آدمی کا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تقتلوا نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول كفل من دمها. جب بھی کوئی قتل زمین پر ہوتا ہے تو آدم کے بیٹے, پہلا بیٹا آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل, اس قتل کا گناہ اس کے بھی عمل نامے میں ہوتا ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَن سَنَّ الْقَتْلِ, اس لیے کہ وہی ہے جس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ نکالا. جو آدمی ایک گناہ کا طریقہ نکالتا ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے گناہ کرتے ہیں, یہ بے نمازی ہے, گھر والے دیکھ رہے ہیں بے نمازی, گھر والے بھی بے نمازی, اس کو دیکھ کے اگر وہ بے نمازی ہیں, ان کی بے نمازی بننے کی ہمت بڑھ رہی ہے, ان کے بے نمازی ہونے میں اس کا بھی دخل ہے اور اس کے اوپر بھی گناہ آئے گا. یہ کوئی گناہ کر رہا ہے, لوگ اس کو دیکھتے ہیں فلاں بھی کرتا ہے تو ہم بھی کریں گے, اگر اس کے گناہوں کی وجہ سے دوسروں کے گناہ کرنے کی ہمت بڑھتی ہے تو ان کے گناہ کا اس پر بھی حصہ رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ عمل سے اس گناہ کی دعوت دے رہا ہے. کتنی سخت بات ہے, آدمی اپنا ہی بوجھ لے کیا کم ہے, دوسروں کا بھی بوجھ اس کے اوپر آ جائے کتنی سخت بات ہے. تو یہ دوسروں کے لیے گناہ میں نمونہ بننا, اس کا یہ نقصان ہے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. بلکہ اس سے زیادہ ذلیل آدمی وہ ہے جو دوسروں کو گناہ کی دعوت دے, دوسروں کو بھی گناہ کی دعوت دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من دعا الى ضلالت کان علیہ من الاثم مثل آثام من تبعہ, جو کسی گمراہی کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہے, بدعت کی طرف, چلو گناہ کی طرف جائیں گے, بے حیائی کی فلمیں دیکھنے جائیں گے, چلو عید کے بعد کتنے لوگ ہیں فلمیں دیکھنے جائیں گے, کوئی ہے بدعت میں لے جا رہا ہے درگاہ پر جا کر شرکیات کے لیے لے جا رہا ہے, کوئی ہے جو کلب میں لے جا رہا ہے چلو جائیں گے وہاں پر, کوئی ہے جو مسلمان کو کہیں اور غلط جگہ لے جا رہا ہے, بدعت میں لے جا رہا ہے, جلوس میں لے جا رہا ہے. تو جو بھی جس چیز کی دعوت دیتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, جس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے, چاہے وہ محرمات ہوں جو ممنوع ہیں یا بدعات ہو جو دین سمجھ کے کی جاتی ہے, تو ایسے آدمی کے بارے میں فرماتے, من دعا الى ضلالت, جو گمراہی کی طرف بلائے, کان علیہ من الاثم من آثام مثل آثام من تبعہ, جو بھی اس کے پیچھے چلے گا ان سب کے گناہ اس کو ملیں گے, ان سب کے گناہ کا اس پر, اس کے اعمال نامے میں اساروں کے گناہ آئیں گے. لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا, اور گناہ کرنے والوں کے گناہ سے کچھ کم نہیں ہوگا, وہ تو گناہ گار رہے ہیں, ان کا گناہ اس پہ بھی آئے گا. ایک آدمی دس آدمیوں کو اگر بدعتی بناتا ہے, ان دس بدعتوں کا گناہ اس پہ بھی ہوگا اور اس کا اپنا گناہ الگ ہے. اللہ ہم سب کی بات فرمائے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ دین کی دعوت دے تو علم کے ساتھ دے. اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اگر خود گناہ گار ہے توبہ کرے, کم سے کم دوسروں کو گناہ کی دعوت نہ دے, دوسروں کو گناہ کی دعوت نہ دے. یہ مسلم کی روایت ہے. بعض اوقات آدمی دنیا میں جب مال و دولت اس کے پاس آتا ہے تو یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کی نعمت ہے, کبھی اللہ کی نعمت ہوتی ہے کبھی نہیں بھی ہوتی ہے. اگر اس کی زندگی میں تقویٰ ہے, اگر اس کی زندگی میں دین ہے, اگر یہ پابند ہے اللہ کی شریعت کا, کتاب و سنت کا پابند ہے, حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے, اللہ کے حکموں کو اللہ کی عبادت کو پورا کر رہا ہے, تب تو ٹھیک ہے اللہ کی نعمت کہا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ حلال و حرام کی پرواہ نہیں کرتا ہے, یہ نمازوں کو غارت کر رہا ہے, یہ حرام کاریوں میں مبتلا ہے, یہ اللہ کی شریعت کا کوئی لحاظ نہیں کرتا ہے, پھر اس کے پاس مال آ رہا ہے تو یہ مال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, گھروں پہ لکھ کے لگاتے ہیں, ھذا من فضل ربی, یہ میرے رب کے فضل سے ہے. لیکن یہ اللہ کا فضل نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے رضا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاج، اگر اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں کے باوجود اگر دنیا میں کچھ دیتا ہے، بندے کی چاہتیں پوری کرتا چلا جاتا ہے، مال دولت یہ وہ عہدہ عزت ملتا رہتا ہے یہاں پر، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک ڈھیل ہوتی ہے، وہ بندہ اور غافل ہو جاتا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں ثم تلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما نسوا ما ذکروا به، جب اس قوم نے، اللہ کی نافرمان قوموں نے جب ان کو نصیحت کی گئی تھی، اس نصیحت کو بھلا دیا فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے، ہم نے آسائش کے دروازے ان پر کھول دیے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتتا، پھر جب وہ اس میں مگن ہو گئے، ان نعمتوں میں مگن ہو گئے، اچانک ہم نے ان کو پکڑ لیا، فإذا هم مبلسون، تو وہ حق کے بکے رہ گئے، وہ ایک دم مایوس ہو گئے، اب کوئی راستہ ان کے پاس نہیں رہا، عذاب اللہ کا اچانک آتا ہے۔ اس لیے اگر دنیا میں گناہوں کے باوجود، بے دینی کے باوجود کچھ مل رہا ہے تو یہ ڈھیل اللہ کی طرف سے، اللہ کی رضا نہیں ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا بے دینی پر، آپ بتائیے۔ آدمی کو توبہ کرنا چاہیے، یہ مسند احمد کی اور طبرانی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور غلطی گناہوں کے بارے میں یہ ہے کہ بعض لوگ گناہوں کے بعد یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہوگی، ہمارے بہت گناہ ہو چکے ہیں، اب کیا فائدہ، اب تو ہماری پوری زندگی چلی گئی۔ بعض اوقات بڑھاپے میں جا کر کچھ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب کیا معاف کرے گا اللہ، اتنے گناہ تھوڑی کوئی معاف کرتا، ایک غلطی دو غلطی معاف ہوگی، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی مجھ کو معاف نہیں کر سکتا ہے تو یہ کیا ہے، یہ کفر ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی گناہوں کے سلسلے میں غلطی ہوتی ہے۔ آدمی کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ چاہے آدمی کے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو جائے، اللہ سے اگر سچے دل سے توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے، تو اللہ معاف کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا یئس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر لوگ ہی مایوس ہو جاتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا کفر ہے۔ کیوں اللہ کیوں معاف نہیں کرے گا، اللہ معاف کر سکتا ہے، اللہ کی رحمت کو کون بند کر سکتا ہے، لیکن واقعی بندہ سچے طور پر اللہ کی طرف رجوع کرے۔ بعض لوگوں کی زندگی پچھلی بہت گندی ہوتی ہے، اللہ کے ہاں آج پر اعتبار ہے، خاتمے پر اعتبار ہے، چاہے پاسٹ میں کچھ بھی ہو۔ آپ دیکھیے ایک رواج میں ایک گناہگار آدمی تھا، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اس نے 99 قتل کیے تھے، 99۔ وہ ایک عابد کے پاس گیا، ایک عبادت میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے پاس گیا، کہا میرے لیے توبہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس نے کہا تیری کیسے کہ توبہ، اتنا ڈینجر آدمی تو، اتنے قتل کیے تو، تیری توبہ نہیں ہے؟ اس کو آیا غصہ، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اور 99 کے کیا ہے، 2 ڈیجٹ کے کتنے ڈیجٹ ہو گئے، 3 ڈیجٹ، 100 ہو گئے، 100 کا عادت پورا کر دیا، لیکن اس کی بے چینی ختم نہیں ہوئی۔ پھر وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عالم کے پاس گیا، علم والے کے پاس گیا، اس نے کہا حل لی من توبہ، میرے لیے توبہ کا کچھ راستہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس عالم نے کہا تیرے اور تیری توبہ کے بیچ میں کون آ سکتا ہے، یعنی تیرے لیے توبہ ہے، کون بولتا ہے کہ توبہ نہیں ہے، توبہ ہے، ایک کام کر، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، یہاں کا ماحول غلط ہے، گندا ہے، یعنی یہاں رہے گا تو پھر ویسے ہی ہو جائے گا، تو ایک کام کر، فلاں علاقے میں چلا جا، وہاں اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہ، اور انہی کے ساتھ رہ کر تو عبادت کرتا رہے۔ اس آدمی نے اس بات کو لیا، تسلیم کیا اور نکلا توبہ کی تکمیل کے لیے۔ چلتے 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 راستے میں اس کو موت آ گئی، مر گئے راستے میں۔ اللہ تعالی نے دونوں فرشتے بھیجے، رحمت کے بھی فرشتے بھیجے اور عذاب کے بھی فرشتے بھیجے، اور کہا لے کے آؤ۔ اب اللہ کو معلوم ہے، لیکن اللہ فرشتوں کو سکھانا چاہ رہا ہے، اللہ کی رحمت انسانوں کو معلوم ہو تو فرشتوں کو بھی تو معلوم ہو, دیکھنے ملے. کچھ فرشتہ بولے ہم کو بلا لے جانے کے لیے, ہم آئے لینے کو, بولے ہم کو بھی بلا لے, ہم لے جائیں گے اس کو. عذاب کے فرشتے لینے کے لیے آئے, بولے ہم لے جائیں گے. رحمت کے فرشتے آئے, وہ کہہ رہے ہیں ہم لے جائیں گے, کیونکہ دونوں کو جو حکم دیا وہ پورا کرنے والے ہیں. اللہ نے ایک تیسرے فرشتے کو بھیجا فیصلہ کرنے کے لیے. اس فرشتے نے آ کے کہا ایک کام کرو, تم اس کی زمین ناپو, یہ یہاں مرا ہے, جہاں سے آیا ہے وہ ڈسٹینس دیکھو, جہاں جا رہا ہے وہ ڈسٹینس دیکھو, اور جس سے نزدیک ہو وہ حساب کے لوگ لے جائیں گے. اگر بری زمین کے قریب ہو تو عذاب کے فرشتے لے جائیں گے, اگر اچھی زمین کے قریب ہو تو رحمت کے فرشتے لے جائیں گے. ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آخری وقت اس کا آ گیا تو گرتے وقت اس نے ایک کروٹ ادھر لے لی, فرشتوں نے ناپا تو بری زمین سے جتنا وہ قریب تھا وہ ڈسٹنس زیادہ نکلا, اور اچھی زمین سے جو ڈسٹنس تھا وہ کتنا نکلا, کم. تو نزدیک کس کے ہے وہ؟ اچھی زمین کے, نیک لوگوں کی زمین کے. یعنی اس نے آدھا سفر اپنا, آدھے سے زیادہ, اور آخری کروٹ جو تھی وہ ادھر تھی اس کی. تو اس فرشتے نے حکم دیا, اس نے کہا کہ دیکھو یہ یہاں قریب ہے, رحمت کے فرشتے اس کو لے جائیں گے. علماء نے اس سے کہا کہ ایک آدمی ابھی پہنچا نہیں ہے وہاں پہ, لیکن حق کے لیے چلنے والا حق کو پانے والے کی طرح ہے. ایک آدمی کے اندر اگر سچی طلب ہو, ابھی تو پہنچا نہیں وہاں پہ, پہنچتا جاتا عبادت کرتا مرتا پھر وہ اس کے بعد ہوتا. جو آدمی سیدھے راستے کی حق کی تلاش میں نکلا ہے اسی میں اس کا خاتمہ ہو جائے, وہ حق کے پانے والے کی طرح, اس لیے کہ اس کی سچی طلب اس کے پانے کا قائم مقام ہے. اس کو یاد رکھیے, اس کی سچی طلب, آدمی کی طلب صحیح ہونا چاہیے. آدمی کی سچی طلب بھی اللہ کے نزدیک پانے کی طرح ہے. آدمی کے اندر توبہ کا جذبہ انسان کے لیے اللہ کے ہاں اس کو رحمت کے فرشتے لے جانے لائق اس کو بناتا ہے. تو اللہ ایسا ہے, ننیا نے 100 مرڈر کیا. اس میں علماء نے کہا ایک مصیبت یہاں دیکھنے میں ملتی ہے کہ جہالت کا فتویٰ اپنے اوپر بھی بلا لاتا ہے, اور عابد پر عالم کی فضیلت یہ ہے. اس لیے وہ عابد تھا, عبادت عبادت, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کیا علم, علم کے پیچھے پڑے ہیں, کیا اتنی تحقیق میں جا رہے ہیں, اتنا تحقیق مت کرو, چپ چاپ اپنی نماز پڑھو روزے میں لگو. وہاں جان گئی اس کی خود کی, کیوں گئی؟ اس لیے کہ اس نے بغیر علم کے بات کی, اور اگر یہ مان لیتا تو مایوس ہو جاتا. تو علم کا نہ ہونا, صحیح علم کا نہ ہونا دوسرے کے لیے بے دینی اور اپنے لیے ہلاکت کا ذریعہ ہے. اور وہ عالم تھا, اس نے صحیح رستہ اس کو بتایا, اس کے صحیح رہبری کی وجہ سے اگرچہ یہ پہنچا نہیں لیکن یہ صحیح راستے پہ جانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں رحمت کا حقدار بن گیا. اللہ اتنا رحیم ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ, اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا, اللہ کی نافرمانی گناہوں کی وجہ سے اپنی جانوں پر جو ظلم کر بیٹھے ہیں, اے میرے بندو, اے نبی کہو میرے بندوں سے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا, اللہ کی رحمت سے ہرگز مایوس مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو مغفرت کر سکتا ہے, سارے گناہوں کی مغفرت کر سکتا ہے. ایک دو کی بات کر رہے ہو تم لوگ, اللہ تو وہ ہے جو سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم, اس لیے کہ وہ تو ہے مغفرت کرنے والا, رحم کرنے والا. اللہ کو کچھ چاہیے نہیں, اللہ ہے مغفرت, کیوں مغفرت کرتا, اللہ مغفرت کرنے والا ہی اور کون ہے. وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ, اللہ کے سوا ہے کون جو مغفرت کرے گناہوں کی, اللہ کے سوا کون ہے. إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا, اور اللہ نے فرمایا کہ انہ هو الغفور الرحیم, وہ بڑا مغفرت کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے. ایک حدیث میں مسلم کی روایت ہے, غالباً بخاری میں بھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات پیدا کی تو اپنی رحمت کے 100 رحمت کو پیدا کیا, اس کے 100 حصے کیے, رحمت کے 100 حصے کیے, اور ایک حصہ مخلوقات میں بانٹ دیا. آپ فرماتے یہی وہ ایک حصہ ہے جو ساری مخلوق بلکہ جانوروں میں بھی بٹا ہوا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ایک جانور اپنے بچڑے پر اپنے بچے پر پاؤں نہیں دیتا ہے, رحم کرتا ہے. جانور بھی ماں ہیں, آپ دیکھیں بلی سے آپ بچہ چھینیے اس کا کیسا چلاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، بچڑا چھین کے دیکھو آپ بچڑے کو، یعنی کیسا جانور اپنے بچے پر رحم کرتا ہے، انسان تو انسان ہے، یہ اس سوویں حصے کی وجہ سے جو سارے مخلوق میں بٹا ہوا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن رکھے ہوئے ہیں، اس سے اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے نیک بندوں پر رحم کرے گا، اللہ وہ ہے، اللہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہو هو الغفور الرحیم، وہ بڑا مغفرت کرنے والا، وہ بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ انیبوا الی ربکم واسلموا لہ، جہاں رحمت کا وعدہ کیا وہاں پر کہا وہ انیبوا الی ربکم، پلٹو اپنے رب کی طرف، اب تک ٹائم نہیں آیا، کب ٹائم آئے گا، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا کیا ایمان والوں کے لیے اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نازل کیے ہوئے علم اور اللہ کی نصیحت کے لیے جھک جائیں، اب تک وقت نہیں آیا ہے، کب جھکیں گے ان کے دل، کب بڑھیں گے اللہ کی طرف، وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، پلٹو مڑو لوٹو اللہ کی طرف اور اس کے فرما بردار بن جاؤ، اس کی باتوں پر ایمان لے آؤ، توبہ کرو اور اس کی فرما برداری اختیار کرو، من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے پلٹو، اس سے پہلے اللہ کے فرما بردار بن جاؤ کہ اللہ کے ہاں سے عذاب آ جائے پھر تمہاری کوئی مدد نہ کی جائے، اس سے پہلے پہلے وقت آنے سے پہلے کرو، واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور وہ بہترین چیز جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اللہ کی طرف سے قرآن آیا، اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی، اس قرآن و سنت کی پیروی کرو، وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، اس سے پہلے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تم کو معلوم بھی نہ ہو، تم کو احساس بھی نہ ہو اور تم پر عذاب آئے، اچانک عذاب آ جائے، یہ قرآن کریم میں سورہ زمر میں اللہ نے کہا ہے، تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے، اللہ سے محبت رکھے، اللہ کے عذاب سے ڈرے، اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، گناہوں کے بعد اللہ سے مایوس نہ ہو، اور اللہ کی رحمت کو دیکھ کر گناہوں پر ہمت نہ کرے، دونوں چیزیں ہیں، اللہ کی اللہ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ بہت غفور و رحیم ہے اور گناہ کرتے رہتے ہیں، یہ جاہل لوگ ہیں، یہ صحابہ کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، انبیاء ڈرتے تھے اللہ سے کہ ان کو نہیں معلوم اللہ غفور و رحیم ہے، اللہ کی رحمت کو دیکھ کے گناہوں کی ہمت کرنا جہالت ہے، گمراہی ہے، اور اللہ تعالی کی کہ عذاب کو دیکھ کے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ کفر ہے، ایک آدمی کو چاہیے کہ ایک آدمی اللہ سے ڈرے بھی اور اللہ تعالی سے امید بھی رکھے، ان دونوں کے بیچ میں آدمی کو چلنا ہے، آپ سائیکل گاڑی چلاتے ہیں بائک چلاتے ہیں، آپ کو نہ ادھر گرنا ہے نہ ادھر، بیلنس بیچ میں چلنا ہے تو گاڑی صحیح چلے گی، ورنہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، فریکچر ہو جائے گا، دین آدمی کا برباد ہو جاتا ہے، کیسے، یا تو آدمی اتنا ڈرتا ہے اللہ سے بولتا آپ میری مغفرت نہیں ہوگی، یہ بھی گمراہی ہے، یا پھر آدمی کہتا ہے اللہ تو بڑا غفور و رحیم ہے اللہ کیسے عذاب دے گا، اپنے لیے سہارے بنا لیتا ہے، یہ بھی گمراہی ہے، دونوں کے بیچ میں آدمی چلے، اللہ سے امید رکھے، اللہ سے ڈرے، گناہوں سے بچے، نیکیاں کرتا رہے، اللہ نے دین کیوں دیا ہے، مذاق کرنے کے لیے، اللہ نے دین اس لیے دیا ہے کہ آدمی اس کا پابند بنے، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں اور اس پر عمل کریں، اور یاد رکھیں دین وہ نہیں ہے جو باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، کچھ چیزیں اس میں واقعی صحیح ہیں، کچھ چیزیں نہیں بھی ہیں، باپ دادا ہمارے لیے پیمانہ نہیں ہے، ہاں اگر باپ دادا کتاب و سنت کے تابع تھے تو صحیح ہے، لیکن اگر رسم و رواج باپ دادا نے اپنی طرف سے نکال لیے ہیں تو پھر یہ نجات کا ذریعہ نہیں ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے کہ وہ نئے سرے سے دیکھے، خصوصاً اس دور میں جبکہ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا زیادہ زیادہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس دور میں زیادہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن و سنت کے تابع ہو جائیں، سماج، باپ دادا، پیر، یہ فلانے، خواہشات، منمانی، یہ ساری چیزیں چھوڑیں اور ہم دیکھیں کہ واقعی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے اللہ کی مانو، اس کے رسول کی مانو، فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اور پھر اگر یہ ماننے سے انکار کر دیں، پیٹ پھیر کے نکل جائیں، تو اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، یہ بھی بتا دو. اللہ اس کے رسول کی بات کا انکار، آدمی مسلمان ہی نہیں رہتا ہے، باقی کا انکار چل جائے گا، اللہ اس کے رسول کا انکار نہیں چلے گا. اس لیے آدمی کوشش کرے کہ واقعی قرآن و سنت کا علم حاصل کرے اور اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے تابع کرے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم کو گناہ سے بچنے اور نیکیوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.